मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون। سورة الحاقہ کی اس رکوع پر بچپن سے بیان ہو رہا ہے، مجھے خود بھی اب کہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے، اتنے عرصے سے ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو کلام آسمان سے نازل ہو رہا ہے اس کو لانے والا ایک معزز فرشتہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے اس پہ قسم اٹھائی ان چیزوں کی بھی جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کی بھی جن کو ہم نہیں دیکھتے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کیسے گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا، بھائی کہاں گواہ، سورج کیسے گواہی دے رہا ہے، یہ چاند کیسے گواہی دے رہا ہے، یہ پہاڑ کیسے گواہی دے رہے ہیں، وہ اقرا یونیورسٹی کے سب بچے موجود ہیں، کون کون ادھر ہاتھ کھڑا کریں؟ آپ لوگ کو میں نے ٹائم نہیں دیا، مجھے بڑا افسوس رہے گا ساری زندگی۔ تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا جو پڑھائی میں ہیں، یہ کل قوم کے کچھ بنیں گے، یہ کیا بنیں گے یہ تو انہیں کو پتا ہے کیا بنیں گے۔ تو اقرا یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود تبلیغ میں وقت لگا لینا، بیانات سن لینا، دین پہ چل لینا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، کیونکہ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں انسان کو بڑی بڑی امنگیں کہ میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، وہ کرے نہ کرے لیکن برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کوئی یونیورسٹی کا کوئی شکار نظر آ جائے نا مجھے، تو اس کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ اور ابھی ہمارا ارادہ ہے، شکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم اس کو پکڑیں گے ماریں گے، مطلب اس پہ محنت کرنی ہے۔ اچھا، یونیورسٹی والے ہم سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا بنا کے لوگوں کو کیا کر لیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ، ایک وہ قسم ہے، بیان تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن ضرورت ہے نا وقت کی۔ ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے، لیبل دین کا ہوتا ہے۔ کچھ مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا، بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر ہے، سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا، لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا، وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں، عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف، طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف، اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف، مذہبی رہنماؤں کے خلاف۔ یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے نا، جو آپ کو باغی بنا رہا ہے، سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف باغی بنا رہا ہے، اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے۔ بات تو صحیح ہے کہ نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں؟ سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا۔ تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے، والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے، بڑوں کے خلاف، ٹیچر کے خلاف، تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے مگر نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، 13 سال صبر 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 صبر، اور دعوت 2 اور 2 4 کی طرح واضح تھی۔ اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے. آپ 13 سال کا مکی دور دیکھ لیں, صبر 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 صبر. مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا, بولنے کی آزادی, وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی. آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کو ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو, تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت, یعنی یہ ماحول بنایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے دھمکیاں دی ہیں, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ, ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت علم جہاد بھی بلند نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو, ہم اپنی بات اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے صلح حدیبیہ کی, پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر, مکہ پر. تو 10,000 کا لشکر تھا, اتنی بڑی تعداد تھی, وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے. اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو ایک سی ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے, ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کر دیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی, کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا, تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا, کسی کی جو پازیٹو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا, تو ہر ماں کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا, اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی, کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے, قرآن نے کہا ہے, اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں, اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے, تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے, صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی, وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے, یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں, آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا, تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو, ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں, ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے, سورہ عنکبوت, یہ مکی صورتیں ہیں, مکہ میں نازل ہوئی ہیں, جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کی آیت نازل ہوئی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر. صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو قرآن کے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، حالانکہ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ پر تو موت نہیں آتی، لیکن وصیت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے، جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا، بے انتہا تاکید کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی اما کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے، اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھے ابا اچھے ہیں کہ گندے ہیں، ابا ٹھیک چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں، او بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں، اب آپ ایسی گائیڈ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا اما کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی میں ماں باپ کو فالو نہیں کرنا۔ تو قرآن کے الفاظ ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ اے اللہ اچھا سلوک، یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے، یہ تعبیر ہے، گویا ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وصیت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے، ہو گیا نا یہ، اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں، اللہ نے کیا کہا، کافر تو دور کی بات، کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ، بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش، جاہدا کا جوہد سے نکلا ہے، مشقت اٹھا کے تکلیف اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو بھی اللہ نے فرمایا فلا تطعہما، تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، تو اللہ ٹھیک ہے جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں تو وہ تو خود جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی، اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے، ان کی خدمت کر کے، ماننا نہیں ہے ان کی بات کفر شرک کے معاملے میں، لیکن تمہارے لیے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے، تو ان اسکالر سے ہی بڑی مسٹیک ہو رہی، میں اس کلپ سن رہا تھا، میں نے کہا بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آ گئی، بھائی علماء یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کی اولاد کے لیے جنت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی، آج کل یہ مسئلہ بھی ہے ٹیچر کے احترام میں کھڑے ہونا، یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ یونیورسٹیوں میں، دیکھو ہم ہر چیز میں نا یورپ کو فالو کر رہے ہیں، غیروں کو، غیروں کے ہاں ادب کی ڈیفینیشن الگ ہے، میں بار بار چیخ چیخ کے تھک گیا کہ گوروں کے پاس جو چیز ہے وہ لو ان سے، سائنس ٹیکنالوجی ہے خدا کے لیے لو ان سے، وہ تو لے نہیں رہے، تمیز تہذیب ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، ان کے ہاں نہیں ہوتا، بڑے کیا ہیں چھوٹے کیا ہیں، ابا کیا ہے اما نہیں ہوتا، میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا، اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اتنے لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لو، اب کچھ اسکالرز وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا انہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں، وہ سائنس ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارا جو ایک تہذیب والا کلچر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں، ختم، ہمارے ہاں ٹیچروں کا ویسے ہی احترام نہیں ہے، ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ استقبال میں، وہ بھی ختم کر دیا اس کو غلامی سے تعبیر کر کے، تو تمیز جو تھوڑی بہت مارکیٹ میں رہ گئی وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسلاف سے تو بہت ادب تمیز ملتا ہے ہمیں ٹیچروں کے بارے میں، وہ تو روحانی باپ ہے، یہ ادب قرآن سے، یہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے، کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کو ریسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ عبادت تھوڑی کہلائے گی، تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہونے سے منع کیا نا، وہ رہنے سے منع کیا ہے کسی اجمیوں کی طرح، اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں، اور ایسے شخص کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ چاہت ہے، وہ عزت کی بھیک مانگ رہا ہے آپ سے، لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے شاگرد میرے استقبال میں کھڑے ہوں، لیکن اس چاہت سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میری اپنی تکبر اس میں، بلکہ طلبہ کی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتا ہے تاکہ ان میں تمیز آئے، تو یہ بالکل جائز ہے، तो यूनिवर्सिटियों में उस्तादों का एहतराम निकल रहा है, घरों में अब्बा अम्मा का एहतराम निकल रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को नहीं मान रहा। जो जहां तौहीद होनी चाहिए, तौहीद की डेफिनेशन किसी का अदब करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये तौहीद के खिलाफ नहीं है। तो मसाइल प्रॉपर उलमा से सीखा करें, समझते हैं बात को, मसाइल किससे सीखा करें, जो बाकायदा प्रॉपर, जब तक इल्म नहीं है ना। मैं आपको सही बात बताऊं, जब मैं मदरसे गया ना, हमारे खानदान में अल्लाह का शुक्र है बड़ों का अदब था, अब भी है, लेकिन जब मैं मदरसे गया, हमने टीचरों का अदब करना सीखा, तो फिर हमें अंदाजा हुआ यार अब्बा का अदब तो इससे भी ज्यादा है इस्लाम में, तो हम तो वो तो कर ही नहीं रहे। अब अगर हम मदरसे में जाते और हमारे असाज़ा हमें ये मेहनत करते कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह है सब कुछ, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, माने सिर्फ अल्लाह की जाएगी, हम किसी के गुलाम नहीं है, मां बाप के भी गुलाम नहीं है, रियासत के भी गुलाम नहीं है, लेबल लगा होता तौहीद का, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं गूंजती, यार ये है तौहीद, लेकिन असल में इसका रिजल्ट क्या निकल रहा होता, अबे भाई कौन मां बाप की इबादत करता है भाई, कौन टीचरों की इबादत करता है, आहिस्ता आहिस्ता हम किस तरफ चले जाते हैं, बदतमीजी की तरफ। हमने जब मदरसे गए, माहौल देखा, माहौल हमने ये देखा कि यार टीचरों के ना, जब कोई टीचर चप्पल उतार के अंदर जाते हैं तो शागिर्द क्या कर देते हैं, उनकी चप्पल को सीधा करके रख देते हैं। अब ये स्कूलों में हमने नहीं देखा, मैं तो स्कूल भी पढ़ा हूं, कॉलेज भी पढ़ा हूं, ये स्कूलों में कॉलेजेस में हमने माहौल नहीं देखा, बल्कि बात चीजें तो ऐसी देखी कि बयान करते हुए भी शर्म आती, बदतमीजी बाकायदा टीचरों के साथ। हम हैरान हुए यार यहां टीचर का इतना दब हो रहा है कि चप्पल सीधी करके रखी जा रही है। उस वक्त हमें ये वसवसा आया कि यार ये तो हमें गुलाम बनाया जा रहा है, ये तो हमें यानी गोया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करवाई जा रही है, इतनी तमीज से बैठो, ऊंची आवाज से बात ना करो। तो हमने देखा कि हमारे टीचर अपने टीचरों के साथ भी यही कुछ कर रहे हैं, और फिर उनकी वो अपने उस्तादों के साथ, और ये सिलसिला हमें असलाब से मिलता है, सहाबा ताबईन वो तो इतना अदब किया करते थे, इतना अदब कि आप और मैं तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो इतना ज्यादा टीचरों का अदब। तो हमें हमारे उस्तादों ने बताया, देखो अदब तमीज अलग चीज है, इबादत क्या है अलग चीज है, बाकी शख्सियत परस्ती उस वक्त है जब आप गलत चीज में भी अपने टीचर को फॉलो करना शुरू कर दें, यह है नाजायज। अदब करें आप, जैसे मां बाप को गलत बात में फॉलो नहीं करना, ऐसे टीचर को भी गलत चीज में फॉलो नहीं करना। हमें याद है एक दफा हमने अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह से अर्ज किया कि हजरत वो आप कहते हैं कि शरीयत में ये हुक्म है ऐसे करो, फला बुजुर्ग जो हमारे उस्ताद हैं हमें पढ़ाते हैं जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं वो तो ऐसे नहीं कहते, वो तो यूं करते हैं तो हमें भी यूं करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई बड़ों का अदब एहतराम किया जाएगा, अच्छी चीजों में उनको फॉलो किया जाएगा, अगर उनमें कोई गलती है तो उस गलती में उनको कतन फॉलो मत करो। और यह सिर्फ जबानी दावा नहीं था, हमने उनकी जिंदगी में देखा भी, लेकिन इख्तलाफ करते थे अपने बड़ों से, इख्तलाफ भरपूर किया, अगर लगा कि इनकी दलील ठीक नहीं है। पर इख्तलाफ का हक भी उसको है जिसके पास प्रॉपर इल्म हो, ऐसा ना हो खाम खाम इख्तलाफ करना शुरू कर दें, आप में फहम है नहीं, सलाहियत है नहीं, और आप बड़ों से इख्तलाफ करना शुरू कर दो ये सोच के कि मेरे पास इल्म हो, भाई इल्म ही नहीं होता बार दफा आपके पास। लेकिन अगर नॉलेज है आपके पास, इल्म है, दलील समझ में आ गई आपके, तो फिर हजरत अदब के दायरे में बड़ों से इख्तलाफ करते थे, और कितने मसाइल में इख्तलाफ किया है, फतवा दिया उसके उस पर। लेकिन इख्तलाफ भी कितना तमीज से, अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं, ये तमीज मार्केट में शॉर्ट हो रही है। फिर कुछ ऊपर से ऐसे मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं जो बेचारों की नीयत अच्छी है, काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह से कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत तहजीब रह गई है ना, उसका भी बेड़ा गरक हो रहा है। तो वो हमारे हजरत क्या किया करते थे, हजरत फरमाया करते थे कि मेरा जब किसी बड़े से अपने उस्ताद से इख्तलाफ होता है ना किसी मसले में, और वो मसला उसने किसी किताब में, जैसे एक बहती जेवर की मिसाल ले लेता हूं, मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे हजरत के उस्तादों में से हैं या उस्तादों के उस्ताद में से हैं। तो हजरत फरमाते हैं मैं जब इख्तलाफ करता हूं ना बहती जेवर के किसी मसले पर कि मुझे इसकी इससे इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, तो मैं मौलाना शरफ अली थानवी का नहीं कहता कि मौलाना शरफ थानवी ने गलत लिखा है, वो कहते हैं बहती जेवर में जो मसला लिखा हुआ है इस पर मुझे क्या है इश्काल, निस्बत किसकी तरफ, किताब की तरफ, मुसन्निफ की तरफ नहीं करता। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही। और जब उनकी राय से इत्तेफाक करना होता है तो कहता हूं हजरत मौलाना शरफ थानवी ने भी यही लिखा है, اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. تمیز جو ہے نا, اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز, کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں. ابے کیا ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کہے یار یہ کیا ادب تمیز ہے, چھوڑو بات چلاؤ آگے کیا ادب تمیز. تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے. جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی. ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا, ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے, لیکن خاندان نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ, کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں, اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی, تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں, اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وحی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو. تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا, تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہم نے ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی, تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے. بھائی یوں کہتے ہیں نا, کیا ہو گیا, مجھے کہاں سے آئے آپ, غلط بات تو نہیں کر رہا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, شیرشاہ سے آئے نا. بھائی الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس, فعل مجہول, سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا. زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, بس ہمیں یہ پتا ہے. اب ہونے کیا والا ہے, اچھا ہونے والا ہے, برا ہونے والا ہے, وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں, سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا ہے, یہ ہونے والا کی ہے. سبجیکٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے, اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا, یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, زمین کا رب ہے, اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا, یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی, انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو, اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو, حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے, خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي, کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا, سانو معلوم نہیں ہے, کیا بولتے ہیں یار, سانو نہیں پتا. اشر اريد بمن في الارض, کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بهم ربهم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو, اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے, وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو, پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ, ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں, اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار, اب تو نظر کی, اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے, اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار, اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو, اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا, کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ, منافقت اس بندے میں نہیں ہے, یہ لے جا یار لے جا, گواہ بولا, ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے. عقل مند ہوگا بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آگے کیوں پیش کر رہا ہے, کچھ اور لیبل لگا دیتا, کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہیں بات کریں, ابے تبے سے جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے, اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو, تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے اور اسٹائل بھی کیسا ہو, ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے. جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں تمیز والے کس طرح سے اپنے استادوں سے پیش آتے ہیں, بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر, ہمیں یاد ہے ہمارے استاد کے سامنے ایک طالب علم آیا, کھجا رہا تھا, سر استاد جی یہ بتائیں کہ, انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں, خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, کتنا برا لگ رہا ہے یوں 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 کھجا کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا, آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو. اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں, لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ یہاں پہ. برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا ہوں, انہوں نے کسی, کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا, تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی میں تھوڑی سروے پیش کیا اس نے, تو میرا شاگرد سے پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں, کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے جس نے پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس کی عظمت دل میں آ جائے, اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے, اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ, غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں, الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے, کیونکہ جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے, اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے, سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا, الٹا اسٹائل تھا. جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام. بچپن کی تصویریں دیکھو زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, اے سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے, بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی جب مائیکل جیکسن کا دور تھا سارے کیا بن رہے تھے, وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. ابے کلاس میں سو رہا ہے یہ استاد کی بے ادبی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو, سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے, تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں. ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو, کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں تمیز سے کہ کیا ہو گیا, خیریت سے آپ, تکیہ لے آؤں اس طرح سے, کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاد پڑھا رہا ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے, ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے, تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری ریسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا, آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے, حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی, تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں, یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تو ان کے بھی استاد بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے استاد مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں, ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا اس سے کیوں پوچھ رہا ہے, مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا جب, تو مجھے میں بتاؤں گا تجھے, یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. جب کہوں کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں غلط کیا کر رہے ہیں, میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی, بڑا چھوٹا ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے, بد گمانیاں, بد زبانیاں, بد تمیزیاں, نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے, بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا, بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا, کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام یہ بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی, تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا, رشتے کا وہی چلا گیا, تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے, اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں نا ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں, جو حقوق چل رہے ہیں, اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے ریپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں, اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے, اولاد کی ذمہ داری ہے نا تمہارے محسن ہے بھائی, ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے. ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی, لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسکالرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا, یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہیں ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بےچاروں کو نا, تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کی بھی فائدے کی باتیں, کوئی الگ تو نہیں ہے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف اسکالرز ان یونیورسٹیز, اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسکالرز کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں, دو. ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہے, الحاد چل رہا ہے, ابے کیا مولانا مولانا لگا کے رکھی ہوئی, ابے کیا وہ بالکل خدا کے منکر ہو رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ میں جن پروفیسروں میں بیٹھتا ہوں نا, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ہم مر گئے نا تو جلا دینا. ہم نے کہا خیریت ہو بھائی, کہہ رہے ابے کچھ نہیں ہوتا, قبر وبر جنازہ کفن وفن یہ سب جب مری گئے تو بس جلا دو یار, ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اب کہ خدا کے منکر, خدا کا انکار ہے تو پھر آگے سب چیزوں کا پھر کیا جنم. میں نے کہا ان سے کہیں گے جلانے کی, دیکھو آپ انسانیت کی خدمت کرو, جب خدا ہی نہیں ہے تو انسانیت کی خدمت کے تو آپ قائل ہو نا, تو مرنے کے بعد آپ ایسا کرو کہ اپنی بوٹیاں موٹیاں بنوا کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے سیلاب زدگان کو پہنچا دو, یا کہیں غریب علاقوں میں پہنچا دو, یا ویسے ہی کسی تاجر کو دے دو بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے جلانے کا, خام خامے ماحول خراب ہوگا نا, جب دھواں اٹھے گا تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیلے گی. تو جب ہم تو اس لیے غسل کفن جنازہ کے انسان ہے, اس کی تعظیم ضروری ہے, یہی ہے نا. تو جب آپ کی نظر میں تعظیم ہی ضروری نہیں ہے کہ وہ اتفاق سے پیدا ہوئی ہوئی ایک چیز ہے, بندر سے کی دم غائب ہوئی تھی تو انسان بن گیا, تو جب یہ ایوئی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اگر اتفاق سے مر بھی گیا تو یار پھر کسی غریب کے کام آ جائے, کیا خیال ہے. پھر یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا کیا مطلب, پوری باڈی گوشت بھی تو مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہو رہا ہے, فل آف پروٹین گوشت ہے آپ کا, تازہ تازہ اسی وقت چپلی کباب اور پراٹھے بنا کے دبا کے بہترین خدمت ہو جائے گی انسان کی. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے جلا دیا جائے. تو مذہب کو یا تو مانو یا بالکل انکار کرو, یہ بیچ کے آدھا تیتر آدھے بٹیر مت بنو. پھر تو کباب پراٹھے ہونے چاہیے اس کے, فل آف پروٹین ہے انسان کی جو باڈی ہے نا, اس میں تو بہت زبردست پروٹین ہوتے ہیں. تو خیر, تو دیر آر ٹو ٹائپس, وہ ٹائپس ہی ختم نہیں ہونی. ایک تو قسم یہ ہے جو ایک تو ملحد لوگ ہیں نا, جو یہ خوب سمجھ لیں یونیورسٹی کے لڑکے, خوب اچھی طرح جو لڑکے لڑکیاں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں, دو قسم کے اسکالرز آپ کو ملیں گے. کچھ اسکالرز ایسے ہوں گے جن کی اسپیچز سننے کے بعد آپ کو اپنے کنٹری سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو اپنے کنٹری کی حفاظت کی فکر پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. कि यार ये मेरे मजहब का हिस्सा है, मैं जब किसी कंट्री में रहता हूं, हत्ता कि आप गैर मुस्लिम कंट्री में भी रहते होगे ना, तो आप कहोगे इन लोगों से भी जो मैंने एग्रीमेंट किए, मुआहदे किए टैक्स के और कानून की पाबंदियों के, इस्लाम मुझे हुक्म देता है कि उन तमाम मुआहदों को आपने पूरा करना है, मैं इनका भी इन लोगों से ज्यादा अच्छा शहरी बनके दिखाऊं। हाँ, हराम चीज में फॉलो वो तो तयशुदा है ना, वो अगर आपसे कह रहे कि शराब पियो फिर थोड़ी पीनी है, लेकिन वो कह भी नहीं रहे होते, उनको क्या जरूरत है यार। मैं जब पेरिस में था ना अभी, और नॉर्वे में बार बार एक सवाल होमोसेक्सुअलिटी इतनी फैल रही है, मैंने कहा भाई गन पॉइंट पे तो नहीं करवा रहे ना तुमसे यार ये काम, ये तो नहीं कर, उन्होंने कानून तुम पर मुसल्लत तो नहीं किया कि जो ये नहीं करेगा वो दायरा नॉर्वे से खारिज है, ये दायरा पेरिस से, ये जर्मनी से खारिज है, हम तो इस्लाम से करते हैं, वो यही कुछ कर सकते हैं। तो आपको जबरदस्ती, हां जिस दिन आपको जबरदस्ती करवाएं कि नहीं जी ये करना पड़ेगा यहां रहने के लिए, फिर वो मुल्क छोड़ के भाग गए, बोले हमारे सारे एग्रीमेंट खत्म, ये नेशनलिटी पकड़ो, हम पतली गली से निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। अब वहां आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जब स्पीच है तो वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपनी स्पीच से क्या करो, आप उसकी बुराई बयान करो। लेकिन अगर आप बगावत की बातें रियासत के अगेंस्ट लोगों का दिमाग बनाना शुरू कर देंगे तो ये इस्लाम की खिदमत नहीं होगी, जो रहा सा इस्लाम है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटियों में भी कुछ लोग ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ की तो यूट्यूब पे, बहुत से तो यूट्यूब पे है नहीं, वो खिलाफत की बात करते हैं कि खलीफा एक होना चाहिए। हमारे पास ये गिनतियां, हमने ये जो है ना ये सारे हमने जब हम पढ़ते थे ना कॉलेज में, तो ये सारे हम भी भुगते हुए हैं सारी चीजें। कभी आप छांव में आए तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा, फिर क्या क्या हुआ, ये सारी बंटे हमने खेले हुए हैं, ये सारे इन सब तजुर्बों से गुजर के हम इधर आए हैं कि भाई ये इन तिलों में तेल नहीं है, ये सिर्फ जबानी दावे हैं। और फिर रिजल्ट ये निकलता है कि आप रियासत के अगेंस्ट हो जाते हो, जो रियासत आपको तहफुज दे रही है, फिर यहां से भागते हो, फिर भागने के बाद कोई दूसरा मुल्क आपको पना देता है, फिर वहां ऐसे वफादार बन के दिखाते हो गैर मुस्लिम कंट्री के, जो मुस्लिम के भी ऐसे वफादार नहीं बनते आप, रिजल्ट ये निकलता है। तो खिलाफत की तहरीकें भी हैं, बातें भी हैं, तो बातों करने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपको खलीफे भी मिलेंगे कि यार इस्लाम तो खिलाफत चाहता है, पाकिस्तान में तो खिलाफत नहीं है, तो आओ खिलाफत नाफिज करते हैं। उससे बोल लो पहले अपना खलीफा बताओ, कौन है आपका खलीफा। दूसरा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम एक नंबर हो या तुम खुद ही तो नहीं कोई ऐसी तहरीक चला के मुझे पकड़वाना चाह रहे। फिर ये बातें होती हैं, खिलाफत कायम करना फर्ज है इस्लाम में, तो आप क्यों कायम नहीं कर रहे। देखो, इस्लाम ग्राउंड रियलिटी को देखकर पॉलिसियां बनाने का हुक्म देता है। इस्लाम में कोई एक तरीका दीन की इशात का या दीन पर चलाने का जरूरी नहीं है। इतनी लचक रखी है, जिस जमाने में जो तरीका इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए सूटेबल होगा वो तरीका इख्तियार करो। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यह पता चलता है। मिसाल के तौर पर आप देख लो, सबसे पहले खलीफा कौन थे, हजरत अबू बकर। अब कुछ लोग कहते हैं जमहूरियत कुफर है। हजरत अबू बकर तलवार की ताकत से बने थे या जमहूरी तरीके से बने थे? ज्यादातर लोग किसको पसंद करते थे? हजरत अबू बकर को। हजरत अबू बकर ने अपने बाद जमहूरी तरीका नहीं रखा। उन्होंने देखा कि मेरे बाद इस उम्मत के लिए उमर बिन खत्ताब से ज्यादा कोई सूटेबल नहीं है। उन्होंने कहा उमर बिन खत्ताब ही है, यहां जमहूरियत गई, भेज दो ना उसको दिल लेने। ये आमरियत आ गई ना कि मेरे बाद कौन है, ये है। आप कह सकते हैं उस आमरियत में उन्होंने ये देखा कि अपना बेटा या अपना फलाना जानशीन नहीं बनाया, बल्कि ये देखा कि ये वाकई कौम के लिए सूटेबल है। लेकिन ये देखने से पहले कि कौम से मशवरा लिया उन्होंने, कौम से लिया मशवरा उन्होंने? कोई मशवरा नहीं लिया उन्होंने कौम से। उन्होंने कहा भाई यही है, बस मानना पड़ेगा। हजरत उमर ने क्या किया? हजरत उमर ने ना तो इलेक्शन करवाए, यानी हजरत अबू बकर की सिलेक्शन इलेक्शन से हुई है, तो जमहूरियत भी साबित हो गई। फिर हजरत अबू बकर ने जबरदस्ती किसको बनाया? हजरत उमर को, यही बनेंगे, उनके ख्याल में इनसे बेहतर कोई नहीं है। फिर हजरत उमर ने क्या किया? उन्होंने छह सहाबा की कमेटी बना दी कि इन्हीं में से एक की सिलेक्शन होगी, यानी कि अहले मदीना पूरी वोटिंग करेंगे जिसको, ना 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 ना, ये छह ही हैं, इन्हीं में से किसी एक को अमीर بنایا جائے گا. یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. پھر حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی حضرت عمر کے بعد. پھر حضرت عثمان نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اس کے بعد بادشاہت آئی. بادشاہت یہ آئی کہ تلوار کی زور سے امارت قائم ہوئی. اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا, بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسمعوا واطيعوا ولو سلط عليكم رجل حبشي كأن رأسه زبيبا, کہ سننا ہے, اطاعت کرنی ہے, بغاوت نہیں کرنی, فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو, اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے. مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا, مسلط. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مسلط ہو گیا, لیکن اہل تو ہے نا. نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے, حبشی غلام ہے, غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا, پرسنالٹی تو ہے نا اس کی. آپ نے فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے, دیکھنے میں لگ ہی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا. یہ حبشی ہے, کالا ہے, دوسری قوم کا ہے, غلام بھی ہے, آقا سے بھاگا ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ غلام تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, شرن اس کے تمام تصرفات کیا ہیں کلرم. غلام 1 کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا. بالکل ناجائز کی, آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے. آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ, پاور اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, تو طریقہ اس کا 100% ناجائز تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے, اور پھر پرسنالٹی بھی نہیں ہے, اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش. انگور ہوتا ہے اگر آپ اٹریکٹو, کشمش کہتے ہیں سارا انگور کا پانی نکل جائے نا تو اٹریکشن ہی ختم. ایسے پچکا ہوا سر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے ہوئے کہ میرا ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا حاکم ہے, یہ ہمارا خلیفہ ہے. آپ نے فرمایا جب بن گیا نا, پاور میں آ گیا, جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی, حاکم کی ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور ہو, اختیارات ہوں, جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت, یعنی اس نے تو غلط کیا لیکن جب کیا اب اس پروسیس کو دوبارہ دوہرانے, اب اسی کو مانو. کیوں؟ جو اس نے غلط کیا نا, اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ لیبیا میں ہوا, عراق میں ہوا, صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے, آج اس صدام حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں کہ یار ظالم تھا, جیسا بھی تھا, یہ حالات تو نہیں تھے نا. لیبیا کے صدر قذافی کو سارے قوم بری بھلی کہہ رہی تھی, بغاوت ہوئی ہے, اب کہہ رہے یار کم از کم یہ حالات تو نہیں تھے نا لیبیا میں جو اب ہیں. وہ خلافت کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پہ بغاوت ہوئی ہے اور اس صدر کو مارا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ لیبیا کے سارے وسائل پر کنٹرول کس کا ہو گیا؟ غیروں کا. اب کہہ رہے یار جیسا بھی تھا اتنا برا تو نہیں تھا نا جتنے اب مسلط ہوئے ہیں. تو یاد رکھو جو پاکستان میں خلافت کے نام پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی صراحتن بات کرتا ہے یا اشارتن بات کرتا ہے, بات صراحتن نہیں کرتے, ان کو پتا ہے دھر لیے جائیں گے فوراً. بات گھما گھما کے خلافت ہونی چاہیے, جمہوریت کفر ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. نہ جمہوریت کفر ہے نہ خلافت کفر ہے, جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل اور آپ کے لیے قابل عمل ہو وہی طریقہ عین اسلام ہے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئیے؟ جو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے مصر میں, کیا حکومت کا تختہ الٹا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے, نہ کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کی, کیونکہ مصر میں کتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں, تھوڑے سے ایمان والے لوگ ہیں, بادشاہ کافروں کی حکومت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تو مصر کے قوانین کو فالو کیا, ایک دن بغاوت کی بات نہیں کی ہے, بلکہ کیسے عجیب الفاظ ہیں, انہ ربی احسن مثوایا. جب عزیز مصر کی بیوی نے زنا کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو اس کا شوہر ہے نا, ربی سے مراد ہے جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا, اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے محل میں, میں اس کے ساتھ خیانت. میں نے پیرس میں لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ یوسف, یہ قرآن کی آیت سنائی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے, میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. میں نے کہا ان ملکوں نے تم لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے, صحیح ہے نا, بہترین خاندانی ٹھکانہ دیا ہے, تم یہاں خلافت کے نام پہ, بغاوت کے نام پہ ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا, ان کا احسان مانو اور اس کے قوانین کو فالو کرو. جو یوسف علیہ السلام, ہمیں قرآن میں تمام قسم کی سیرتیں ملتی ہیں, اللہ نے غیر مسلم کے ساتھ کیا اس ریاست میں کیا کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. جہاد کا ایک ٹائم ہے, ایک پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک سسٹم ہونا چاہیے. جیسے مدینہ میں چاروں طرف معاہدے ہو رہے ہیں نا, مدینہ میں تو لڑائیاں مسلط کی گئی ہیں, خود تو آپ نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی ہے. جب آپ کی ایک مضبوط ریاست بن گئی, ایک بہترین طاقتور فوج تیار ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا ہے, اٹیک کیا ہے. چار آدمی کہیں یونیورسٹی میں جمع ہوتے ہیں چائے کے کھوکے پہ نا, یہ بھی یونیورسٹی پڑھتا ہے نا, یہ بتاتا رہتا ہے, چائے کے کھوکے پہ چار آدمی جمع ہوں گے, تھوڑا دین کی طرف اول تو آتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو پھر ادھر کو نکل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا آپ کے یہاں, شاید لکھنا میں ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی بہت ہو رہا ہے ایسے. تو چار آدمی جمع ہوتے ہیں, وہ تھوڑا دین پر آئے, داڑھی واڑی رکھ لی, تبلیغ میں وقت لگا لیا, آپ تبلیغ میں وقت لگا کر آئے تو پھر ان کو چھ آدمی گھیر لیتے ہیں, آ جاؤ ادھر, آ جاؤ, تم بتاؤ خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں ہے, یہ کب تک لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو گے, بغلوں کے بال صاف کیا کرو اور یوں کیا کرو, یہ کیا ہے یار, یہ کیا, اصل تو نظام ہے, نظام سسٹم. دودھ پتی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے, وہ چندہ لیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, تو مروائیں گے بھائی تمہیں, مروائیں گے تمہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام نہیں ہوتا تو دلائل ہر ایک کو مل جاتے ہیں. تو اسی ریاست تمہیں ملی ہے, اگر تم نے خلافت کے نام پہ اس ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس سے بھی جاؤ گے, اس کو خیر کی امیدیں نہ لگانا, پھر اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو کام نہیں ہو رہا اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے. دیکھو ایک پاورفل آدمی آپ سے ایک لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا, آپ اس کے پاؤں پکڑے, بھائی میرے قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے, تمیز سے دے نہیں رہا, وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں دے رہا, جا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے بولا بیٹا میں اب اس کی ایسی کی تیسی اس کی تو ناک پھوڑوں گا میں. لوگوں نے کہا بھائی تو اس کی ناک پھوڑے گا نا, اس کی پھوٹے نہ پھوٹے تیرے دانت ٹوٹ جائیں گے, یہ بڑا پاورفل آدمی ہے. تو آپ جواب میں کہہ رہے ہیں یار تو ایسے تو پھر میں ایسے ہی بیٹھا رہا ہوں, ایسے تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے, ایسے تو میرے پیسے ڈوب جائیں گے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اس سے زبردستی پیسے نہیں نکال سکتا تو کیا وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ تو اگلے ایک لاکھ بھی تیرے جائیں, یہی کہا جائے گا نا, یا تو دو دو کروڑ کے دانت لگے ہوئے یہ بھی تیرے جائیں, اس سے پیسے پھر بھی نہیں نکلیں گے. جو پاس تیرے باقی رہ گئے ہیں نا, دو دو تین تین کروڑ کے پاس اللہ نے جو دیے اور جو ایٹمی خزانے تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں, یہ تمام کے تمام خزانے کیا ہو جائیں گے. یہ بہت باریک لفظ ہے ایٹمی خزانے, اس میں بہت مفہوم اس کا بہت وسیع ہے, کبھی تنہائی میں غور کیجئے گا. جو اللہ نے جتنے بھی قسم کے خزانے دیے وہ سارے کیا ہو جائیں گے, ایٹمی طاقت ہے نا پاکستان, اس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ وہ خزانے کیا ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے اگر پاکستان کے خلاف آپ نے کچھ کیا. تو یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی, ریاست بہت پاورفل ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کو کسی نے کچھ پرچی دی مجھے اور میرا بڑا مذاق اڑایا نا واٹس ایپ پہ, کسی نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا پاکستان آرمی جوائن کر لو, تو بڑا مذاق اڑایا نا کسی نے واٹس ایپ پہ, میرے خلاف بہت چلا ہے کہ یہ دیکھو حکومت کے پٹھو. بھائی دیکھو جب پاکستان کی نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں, کسی ریاست کے اندر اگر کوئی جہاد کر رہا ہے نا تو یا تو ریاست کی پرمیشن سے کر رہا ہے یا پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے. پرمیشن سے کر رہا ہے تو وہ ریاست ہی کے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اوپر, پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے تو اگر کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب ریاست کھیل رہی ہے اس سے کہ ابھی تھوڑا کرنے دو, چار چھ ہو جائیں گے تو پکڑ کے اکٹھے ہی اندر کر دیں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی کنٹری کوئی ریاست مسلح تحریک چلانے کی ملک کے اندر اجازت نہیں دیتی ہے, کوئی ریاست نہیں دیتی. اگر دی بھی ہے نا اس نے تو سمجھ لو کوئی بہت بڑا گیم تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, بہت بہت خطرناک گیم ہونے والا ہے. اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ دو چار آدمیوں کو کیا پکڑ کے اندر کریں, ہول سیل کے حساب سے اکٹھے ہی پکڑ کے اندر کر لیں گے. اس لیے میں نے نوجوانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے کہ ریاست پاکستان ایک ریاست یہاں کے جہاد کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا کی بات تھوڑی کر رہا تھا میں اپنی پرچی میں. جب مجھ سے پرچی آئی نا کہ میں جہاد تو نہیں ہوں, تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, وہ پوری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا میں. یہاں جب کوئی جہاد کے لیے بات کرے گا نا یعنی, تو بھائی یا تو آرمی جوائن کرو تمیز سے, نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. پھر ایسا نہ کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو جہاد کے نام پہ, وہ تمہاری صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہا ہو, یا وہ خود بیوقوف بن رہا ہو, اسے کوئی اور اس کو ٹوپی کرا رہا ہو. اور کچھ تنظیمیں ایسی ہیں ملک کے اندر جو خلافت کی زبردست تحریکیں چلا رہی ہیں, اور 20 سال سے میں تو جب سے یعنی سنتا آ رہا ہوں نا, ان کا ایجنسیوں کی ان کے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ جب وہ بات چلتے ہیں نا ہم خلافت قائم کریں گے ملک پاکستان کے اندر, وہ باغیانہ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, تو حکومت یہ کر رہی ہوتی ہے ایجنسیاں کہ 4 آدمی اگر ایک یونیورسٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے, 5واں ہو تو پرانے والے میں سے ایک کو اٹھا لو. نہیں یہی بات سمجھ میں, 4 ہو گئے 5 ہو گئے کہتے ہیں برداشت ہے, جیل میں بھی اتنا مسئلہ ہے ہمارے لیے, کہاں روٹی پانی کھلانی پڑے گی, تو ابھی 5-6 بیٹھے ہوئے ہیں دودھ پتی پی رہے ہیں تھوڑا سا چلنے دو. تو جب چھٹا ہوگا نا ان کو پتا ہے ابھی برداشت سے کیا ہو رہے ہیں باہر, نئے والے کو نہیں اٹھاتے, پرانے میں سے ایک کو کیا کر دیتے ہیں شارٹ. تو کہتے ہیں عظیم قربانیاں ہمارے لیڈر دے رہے ہیں, جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے عظیم لوگ ہیں, ہمارے حضرت جی کو 20 سال کے بعد اٹھا لیا گیا ہے, اب ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. او بھائی کنٹینیو تو تم کرو گے نا تو تم بھی بس 6-7-8 تک جب پہنچو گے تو پرانے 2 مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. گورنمنٹ بہت پاورفل ہوتی ہے, تو یا تو سیدھا سیدھا فوج میں چلے جاؤ بارڈر کی حفاظت کرو, آپ کہہ سکتے ہو فوج میں بہت 2 نمبر لوگ بھی ہیں تو آپ 1 نمبر چلے جاؤ, فوج نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے, آئی ایس ایس بی کا جو بھی امتحان دے گا وہ کلیئر ہو جائے گا, داڑھی والے جائیں گے تو مذہبی رجحان بنے گا, لبرل لوگ جائیں گے تو لبرل آرمی بن جائے گی, وہ تو آپ کے اچھا لوگ یہاں کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, سلیکشن میں مذہبی لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے, یہ مشاہدے ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا میں آرمی میں اتنے بڑے لیول کے آفیسر سے آپ کو ملوا سکتا ہوں جو تہجد گزار ہیں, رمضان میں تراویح, ہر طرح کے لوگ ہیں, کرپٹ بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, لبرل بھی ہیں. تو جس طرح کی پبلک جائے گی اسی طرح کی پبلک آگے آئے گی. تو یہ آپ کے پاس بہترین راستہ ہے کہ ملک میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ملک صحیح اسلامی نہج پہ جائے تو یہ جو قانونی ادارے ہیں ان میں اپنے بچوں کو بھرتی کرنا شروع کرو آپ, بجائے اس کے کہ فوج کے خلاف فوج کو پٹخ کے نئی فوج لے کر آؤ, یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. بہتر نہیں ہے کہ ایک سلیکشن کا طریقہ رکھا ہے نا, تمیز سے آؤ, کہتے ہیں آئی ایس ایس بی کلیئر کرو, انٹر ہونا چاہیے, اتنے آپ کی باڈی کا اتنا قد ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ, وہ ساری اس میں آپ پورے اتر جاؤ. آپ کہتے ہو بغیر سفارش کے نہیں ہوتا, 2-4 سفارشیں بھی لگوا دو یار, ٹھیک ہے نا, غلط ہے, سفارش نہیں ہونی چاہیے, فوج میں سفارش کا نظام ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ نا اہل بھرتی ہو جائے, 2 اہل ہوں گے نا تو ان میں جو سفارش والا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے, لیکن ہوگا وہ اہل, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا. ڈرائیونگ لائسنس میں جو مل رہا ہوتا ہے نا, اندھوں کو بھی لائسنس مل رہا ہوتا ہے, وہاں سے سفارش چل رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے دیگر اداروں میں خطرناک سفارشیں چل رہی ہیں, فوج میں بھی چلتی ہوگی سفارش لیکن اتنی نہیں ہے کہ ایک لنگڑا کمیشن آفیسر یا شوگر کا پیشنٹ چلا جائے, وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے دونوں سلیکشن کے قابل ہیں, اس کا پوا آ گیا تو اس کو کر دو, اس کو فیل کر دو, یہ ہو سکتا ہے بھائی قابلیت. اور ابھی تو آرمی کے جو چیف آئے ہیں وہ تو یتیم تھے یار, وہ تو اپنی قابلیت کی بیس پہ وہاں تک پہنچے ہیں, ان کی تو آپ ہسٹری پڑھ لو. تو میں اتنا کوئی اس کے فیور نہیں کر رہا, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, 1 نمبری بھی ہوتی ہے, 2 نمبری بھی ہوتی ہے, لیکن اس 1-2 نمبری کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمیز سے پڑھ لکھ کے جو ایک پروسیس ہے اس سے گزر کے آپ فوج میں جاؤ, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی کوشش کرو. اور یہ جو آپ نے نیگیٹو پھیلائی ہے کہ یہ ہم بن ہی نہیں سکتے, یہ تو امریکہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے امریکہ کیا اسرائیل کی طرف سے ہوتے ہوں, لیکن یہ تبصرہ آپ کا یہاں بیٹھ کے نہیں سنا جائے گا, آپ ذرا اپر لیول پہ جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد پھینکنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. ابھی مجھ سے ایک صاحب ملے, بڑی زبردست گپ شپ ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے آپ کو پتا ہے بیلجیم میں جنرل باجوا کی کتنی پراپرٹی اور یہ سب, اب آپ نے دیکھا 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی بنا لی, میری نہ باجوا صاحب سے کوئی رشتہ داری ہے, نہ میں کو باجوا صاحب کا کوئی حمایت کا مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 10 کروڑ یا 20 کروڑ کی, ہو سکتا ہے 40 کروڑ کی بنائی ہو, کتنے کی بنائی ہو, 40 کروڑ کی, اور ہو سکتا ہے بیلجیم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کنٹریز میں کھانچے کھول دیے اور آدھا پیسہ ملک کا ہو سکتا ہے وہاں, لیکن آپ کی سورس آف نالج ہے کیا؟ میں نے کہا نہ میں باجوا صاحب کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, لیکن یہ پتا کہاں سے چلا آپ کو کہ اتنے کروڑوں روپے کی پراپرٹی وہاں بنائی ہے, بس یہ مجھے بتا دو آپ. میں نے کہا میں حمایت نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے جتنی کرپشن آپ ڈال رہے ہو نا اس سے ڈبل کی ہو, لیکن جب تک میرے بھائی مستند معلومات نہیں ہے نا, لا تقفو ما لیس لک بہ علم, قرآن کہہ رہا ہے وداؤٹ دلیل کوئی دعویٰ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو چپ رہو. میں حمایت تھوڑی کر رہا ہوں نا, میں نے حمایت کی نا مخالفت کی, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, وہ کہہ رہے ہیں آپ بتاتے پھر کیا ہے آپ کے پاس نالج ہے, میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس نالج, मेरे पास नॉलेज, मैं भी तो सफर में बेल्जियम तो गया ही नहीं, मैं मुख्तलिफ मुल्कों में गया, बेल्जियम नहीं जाना हुआ मेरा, तो क्यों नहीं गया? वो अंधेरे इतने यार, इतने लंबी लंबी रातें, आदमी थक गया। मैंने कहा भाई दिन चाहिए हमें, सूरज चाहिए, अब गर्मियों में इरादा है देखें। तो वीजा तो है ना, आप तो जब मर्जी चले जाओ। तो हो सकता है इससे क्या डबल की हो, लेकिन ये मैंने कहा मेरे भाई ना मुझे ये पता है कि करप्शन की है, ना मुझे ये पता है कि करप्शन नहीं की। मुझे नहीं पता, मैं कह दूंगा नहीं पता, मेरी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पूछेगा बता बाजवा कैसा आदमी था, मैं कहूंगा अल्लाह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। गूगल पे कुछ मिल रहा था, कुछ गालियां आ रही थी, कुछ तारीफें आ रही थी, मेरे पास ना टाइम था तजिया करने का, ना मेरे पास फुर्सत थी, तो इसलिए अल्लाह कहेगा ठीक है भाई, ऐसा लगता है। लेकिन आप जब बोलोगे कि ईमानदार था तो अल्लाह पूछेगा आपके पास क्या दलील है, आप जब बोलोगे करप्शन की है तो अल्लाह पूछेगा आपके पास क्या दलील है। तो सियासी इख्तलाफात तो वो तो उधर भी लगेंगे इल्जाम, जब सियासत में तो मेरे भाई जब तक भर भर के इल्जाम ना लगाए जाएं पाकिस्तान में सियासत चलती नहीं है। अभी देखो ना, तो खैर कहां से कहां बात चली गई, हम कह रहे थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स। स्कॉलर्स की कितनी किस्में हैं? कुछ ऐसे हैं जो आपको खिलाफत के नाम पे लेबल लगा रहे हैं कि जमहूरी वोट नहीं देना। अबे तू वोट नहीं देगा तो मुखालिफ में वोट एक ज्यादा चला जाएगा और बड़ा नाअहल आ जाएगा, मुसल्लत हो जाएगा और बेड़ा गर्क कर देगा। तो जो ग्राउंड रियलिटी को देखकर जो सूटेबल तरीका आपको लगता है, आप उस लिहाज से मुल्क में खैर लाने की कोशिश बोलो करें, समझ लो तमीज के दायरे में रहकर ना आप वो तरीका इख्तियार करें। तो कोई ऐसा काम हरगिज ना करें कि लेने के देने पड़ जाए। तो यूनिवर्सिटियों में कुछ स्कॉलर्स दीन पर आते हैं, कुछ लड़के आ जाते हैं तो फौरन इन तहरीकों का वो हिस्सा बन जाते हैं कि नहीं ये होगा खिलाफत तो कुछ नहीं आती, वो उन लड़कों की सलाहियतें अपने ही कंट्री के खिलाफ, जो इस्लाम थोड़ा बहुत, फिर यूनिवर्सिटी में उन पर पाबंदियां लगती हैं, फिर घरों से मां बाप बेजार होते हैं कि यार ये तो हमारे बच्चे हमसे ही लड़ना शुरू कर दिए हैं, बागी बन गए हैं, तो वो और दीन से दूर होना शुरू। कुछ स्कॉलर ऐसे होते हैं कि जब आप उनको सुनेंगे तो आपको अपने मां बाप से भी मोहब्बत, आपको अपने टीचरों से भी मोहब्बत, आपको अपने बॉस से भी मोहब्बत, आपको अपने मुल्क से भी मोहब्बत, और आप आम आदमी हैं तो आपको मौलवियों से भी नफरत के बजाय बोलो ना मोहब्बत होगी कि नहीं भाई मौलवी ठीक, हाँ कुछ गड़बड़ भी होते हैं लेकिन मेजॉरिटी क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मौलवियों से भी मिले यार, हर चीज को नेगेटिव ले जाना, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी नहीं करते, मौलवी यूं होते हैं, बस करो यार। गंदी गंदी बातें सुन सुन के पता नहीं दिमाग क्यों नहीं पकता, क्यों नहीं है दिमाग। कुछ स्कॉलर्स है ना यूट्यूब पे सामने आते ही नेगेटिव बातें शुरू, कोई मसला उनसे पूछो भाई ये क्या मसला, वो कहते हैं ये मैं बता रहा हूं मौलाना लोग नहीं बताएंगे ये। अबे तू खाली ये बोल दे कि मैं बता रहा हूं ना, ये क्यों बोल रहे कि वो नहीं बताएंगे। वही लतीफा मुझे याद आ जाता है, एक आदमी मजदूर रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, बाकी सारे मजदूर कंबल ओढ़ के सर्दी में लेटे हुए हैं, तो अल्लाह से कह रहे हैं ए अल्लाह रात के आखिरी हिस्सा है, तन्हाई है, सर्दी है, मैं अकेला तेरे सामने खड़ा हुआ हूं और ये सो रहे हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई तहज्जुद पढ़ने की, मैं अकेला तेरे सामने, ए अल्लाह सारा दिन इन्होंने भी मेहनत की, मैंने भी उतनी मेहनत की, लेकिन मैं उठ गया ये नहीं उठे। तो एक ने कंबल से सर निकाला, बोला भाई तू अपनी तारीफ कर, अल्लाह के सामने हमारी बुराइयां क्यों कर रहा है, तू खाली इतना बोल दे कि अल्लाह मैं ये कर रहा हूं मैं, तू इसका अमल की लाज रख ले, ये हमें क्यों बीच में घसीट रहा है। तो आज के कुछ स्कॉलर ऐसे हैं, कोई पॉजिटिव बात करेंगे तो ये मौलाना लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, ये मौलवी लोग नहीं बताएंगे। अबे मौलवियों को तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हो यार, मैं कभी नहीं ये बात कहता कि सारे मौलवी ठीक होते हैं, हर तरह की चीजें मौलवियों में भी है, तो हर तबके में है ना, डॉक्टरों में भी एक नंबर भी दो नंबर भी, हकीमों में भी एक नंबर भी दो नंबर भी, मौलवियों में भी एक नंबर भी दो नंबर भी, हर तबके में है। तो पूरे तबके को अगर तुम देखो, दो नंबर डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन आपने डॉक्टरों की नफी शुरू, जैसे यूट्यूब में आपको मिलेगा कि मैं आपको ये जो बता रहा हूं कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, लोग एकदम आते हैं भाई डॉक्टर तो हमें आज तक उल्लू बनाते रहे बैठे, डॉक्टर क्या करते रहे, छह बातें इसने बताई है, छह की छह सिर्फ यही बता रहा है, कोई डॉक्टर नहीं बता रहा। तो समझ लो कि ये फेंकू है, ये मरीख से आया हुआ है, इसने जो MBBS किया है ना, मेडिकल साइंस पढ़ी है, वो इस जमीन पे नहीं पढ़ी, क्योंकि आम जितने भी डॉक्टर हैं उनको तो पता ही नहीं क्या पढ़ गया है, ये कोई नई चीज लेकर आ रहा है। अबे क्यों नहीं बताएगा, आप ये बोल दो कि बहुत से डॉक्टर ये बात नहीं बताते, ये बोल दो यार कुछ बताते हैं बहुत से नहीं भी, यूं कह लो ना, थोड़ा हल्का कर लो। चूरन बिकता नहीं है इसके बगैर हमारी सोसाइटी में, सबकी नफी जब तक ना की जाए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? लोगों को डॉक्टरों पर से एतमाद खत्म। अब जब डॉक्टरों पर से एतमाद खत्म, तो नफसियाती डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कोई डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख के दे रहा है, आप नहीं कहते पता नहीं यार ऐसा तो नहीं लैब वालों से इसके खांचे खुले हुए हों इसलिए मुझे ये टेस्ट लिख के दिया इसने, अबे ऐसा तो नहीं इसके मामू की मेडिकल की दुकान हो मेडिकल स्टोर से इसलिए लिख के, अबे हो सकता है मामू की हो लेकिन जब तू आया है तो अब तुझे एतमाद करना पड़ेगा ना। नफसियाती होते जोते फिर अजीब अजीब से लोगों के दिमाग खराब होना, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। मैं उनको कहता हूं, अबे भाई यही डॉक्टर है, इन्हीं से इलाज करा, अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई लगे दो नंबर ही कर रहा है तो दूसरी क्लिनिक में चला जा। हमें तो ऐसा ही होता है, मुझे लगे यार ये डॉक्टर ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, मैं चला यार उधर से इलाज करा लो। ऐसा थोड़ी कि अब हम उस यूट्यूबर के पीछे पड़ जाएं कि यही एक डॉक्टर है जो बताता है, बाकी सारे घास खाते रहे आज तक, किसी को कुछ भी पता बोलो नहीं है। तो इसी तरह मौलवियों का भी ऐसे ही है भाई, मजहब मौलवियों ही से सीखा जाएगा, उन्होंने ही अपने आप को दीन के इल्म के लिए फारिग किया है। आप यूनिवर्सिटियों में कुछ पढ़ के थोड़ा सा आपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके कुछ दीन सीख लिया तो अब आप इतने बड़े फंटर नहीं बन गए कि तलाक के मसाइल भी लोग आपसे पूछें, विरासत के मसाइल भी लोग आपसे पूछें, सूद के हकाम भी लोग आपसे पूछें, रियासत के खिलाफ बगावत के बारे में भी लोगों को आप गाइड करो, और माँ बाप के बारे में भी आप, ऐसा नहीं होता। जो आपकी एक्सपर्टी है आप उसमें अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ दो नंबर भी मौलवी होते हैं तो आप ये बता दें कि जो दो नंबर मौलवी हैं उनकी पहचान करा दें ज्यादा से ज्यादा, भाई उलमा से ताल्लुक कायम करें, उलमा से दीन सीखें, लेकिन कुछ उलमा इस तरह के होते हैं उनसे जरा बच के रहें, जो दुनिया परस्त होते हैं, जो हक को छुपाते हैं, इतना ठीक है। समझते हो गए नहीं समझते, तो यूनिवर्सिटियों में इसी नहज पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है। हमारे यहां बाज दीनदार लोग इस तरह से उस दाढ़ी रख ली, देखो खूब समझ लो, जब आप यूनिवर्सिटी में, ये सारा बयान इन लोगों पे हो गया लेकिन आपके भी काम आएगा, जब आप यूनिवर्सिटी में दाढ़ी रखते हो ना आपको टीचर का एहतराम दूसरों से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो टीचर देख रहा होता है। एक आम लड़का अगर टीचर से बदतमीजी करता है ना वो इसको नॉर्मल समझता है, वो नॉर्मल समझता है, या ज्यादा से ज्यादा उसको बदअखलाक आप जब करोगे ना तो वो पता है क्या समझता है, वो कहता है असल में ये चूंकि दीनदार है, इसने दाढ़ी रखी हुई है, ये नमाज पढ़ता है, तो ये अपने आप को मेरे से बेहतर समझता है, इसी बेस पर इसने आगे से जवाब दिया है। तो आपको बहुत ज्यादा हसास तरीके से रहना पड़ता है, आपको उसको इतनी इज्जत देनी पड़ेगी कि आप उसके सामने ये शो करोगे सर आपकी दाढ़ी नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप मेरे क्या हो, टीचर हो। ये स्टाइल जब तक नहीं चलेगा ना उस वक्त तक दीन को कोई कबूल, दीन के कोई करीब नहीं आएगा। घरों में भी यही होता है, जो बच्चा नेक बन गया अब्बा अम्मा से बदतमीजी शुरू कर दी, अब्बा टीवी देख रहे हैं, अब्बा तो फिल्में देख रहे होते हैं, अब्बा इस उम्र में ये अच्छा लग रहा है, अब्बा कहता है यार मेरा बेटा जो है ना मेरा बाप बन गया है, वो दूसरा वो दीनदार नहीं है, वो तमीज से मेरे साथ पूरी फिल्म देख के उठता है वो। वो बड़ा फरमावरदार है ना, कभी चूचना करता है, और ये देखो हर वक्त। तो होना ये चाहिए कि भाई वो जो मर्जी कर रहे हैं यार, आपको अब्बा अल्लाह ने मुझे हुक्म क्या दिया है मैं आपके सामने आवाज ऊंची ना करूं, ठीक है ना। हाँ आप मुझे कहेंगे कि बटन दबा के फिल्म लगा दो, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि गुनाह में तावन मेरे लिए जायज, मैं ज्यादा से ज्यादा खामोशी इख्तियार कर सकता हूं। क्या करूंगा मैं, कल एक खातून ने मसला पूछा ना जो मैं चैनल पर रिकॉर्ड करवाता हूं, कि मैं अपने अब्बा अम्मा को समझा रही हूं, वो टीवी देखते रहते हैं, वो ड्रामे देखते रहते हैं, समझा समझा के थक गई, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा आप समझा समझा के थकी क्यों हो, एक दफा समझा दिया था काफी है, उसके बाद उनको समझाने की कोशिश नहीं समझेंगे भाई, वो बाप वो माँ बाप है, वो कहेंगे तू हमारा बाप थोड़ी है जो हमें समझाने के लिए आया है, हमने तुझे जना है, तूने हमें जना है। साहबा की सीरत देखे ना, कैसे अपने वालदैन पे मेहनत की है, हजरत अबू बकर कैसे ईमान में मजबूत, अपने बूढ़े वालिद को बड़े आराम से मोहब्बत से तबलीग की, वो ईमान नहीं लाए तो अपने हाल पे छोड़ के दुआएं मांगे, वो कब ईमान लेकर आए हैं। जब मक्का फतह हुआ ना तो हजरत अबू बकर अपने बूढ़े वालिद को लेकर आए कि मेरे वालिद भी कलमा पढ़ना चाहते हैं, सफेद दाढ़ी थी उनकी, इतने अरसे अबू बकर ने कोई उनपे जबरदस्ती नहीं की और कोई टॉर्चर करने की कोशिश नहीं की कि अब्बा आप तो सारी दुनिया ईमान ले आई आप तो लेकर आओ ना, ना 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 भाई कैसे, वो तो और जिद भी आएंगे ना। वो जब मक्का फतह हो गया उनके अब्बा को समझ में आया भाई इस्लाम ही बरहक है, तो تو اپنے بیٹے سے کہا فوراً پیغمبر کی خدمت میں ان کو لے کر آئے. اور سفید داڑھی تھی, سفید بال تھے, تو اسی موقع پہ نبی نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ تبدیل کر لو, خضاب لگاؤ اس میں. کالا خضاب جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لے, لال یا براؤن اس طرح کا. تو کیونکہ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وجتنب السواد, کالے سے کیا کرو اجتناب. یہاں سے بات آگئی, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں اپنی داڑھی کالی, ایک تو میرے سر کے بال بائی نیچر کالے ہیں, یہ سمجھ لیں آپ, وہ اس میں کچھ سچی مچی کے ایسے ہیں. حالانکہ میری عمر کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں نا, آدھے آدھے سر ان کے سفید ہو گئے ہیں. اب یہ کیوں ہے, حالانکہ میری کوئی ایکسٹرا کوئی خاص صحت بھی نہیں ہے, شاید شادیوں کی برکت سے اللہ نے بچا کے رکھا, یہی مجھے تو سمجھ میں آتا ہے, اور تو کوئی وجہ سمجھ. دوسرا, داڑھی میں بہت سے بال سفید ہیں, میں اس میں کالا کولا نہیں لگاتا, میں اس میں لائٹ براؤن کلر لگاتا ہوں. لیکن وہ کالے بالوں میں چھپ کے لگتا کیا ہے, تو اس لیے بدگمانی ہو سکتا ہے, کسی کو, کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا تو نہیں, لیکن کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ میں کالا کولا, میں کالا کولا بال کالے نہیں کرتا. آپ کے بال اگر چند بال سفید ہو نا, تو پھر آپ اگر اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ باقی کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں, وہ تو وہ جائز ہے لائٹ براؤن یا براؤن لگانا, لیکن اتنا براؤن, اتنا ڈارک دیکھنے میں کالا لگے, اس کا کلر اتنا گہرا ہوتا ہے نا, وہ جائز نہیں ہے, وہ کالے ہی کے حکم میں آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ابو بکر کیا, اچھا یہ بتا دوں, چار شادیوں کی برکت سے بال تو شاید کالے رہتے ہو لیکن بال رہتے ہیں نہیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ. کہیں آپ کہیں کہ اب ہم کالے بال کے لیے چار شادیاں کریں گے, تو اس کی تو شاید میں گارنٹی تو نہیں, لیکن میں شاید یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بال سفید نہ ہو, لیکن بال رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر رہ گئے تو کالے رہ جائیں گے, نہ رہیں گے نہیں, کیونکہ میرے آدھے بال غائب ہو چکے ہیں, یہ تو یہاں یہاں سے رہ گئے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں, حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے, کتنی محبت سے پھر کلمہ پڑھا, کتنی خوشی ہوئی ہوگی حضرت ابو بکر کو, اور کتنا غم ہوا ہوگا جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. لیکن کوئی زبردستی نہیں, تمیز. تو دیندار لوگ اپنی ابا سے, اپنی اماں سے تمیز سے بات کریں, بچھ جائیں ان کے سامنے. بھائی ابا کو لگے کہ اللہ کرے یہ دوسرا جو میرے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے یہ بھی فلم چھوڑ کے توبہ کر لے, صحیح ہے نا؟ یہ نہ ہو ابا کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, بھائی ایک بنا وہ یہ ہمارے لیے کیا بن گیا, ٹینشن بن گیا. اور اپنے اختیارات سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی بھی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح میرے بھائی, جن کے شادی ہو جاتی ہے بیوی دیندار پہلے سے اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہو. پہلے سے دیندار ہے پھر بگڑ گئی تو پھر آپ کہہ سکتے ہو بھائی ہم نے تو دیندار سمجھ کے شادی کی تھی. لیکن اگر پہلے سے نہیں ہے تو پھر تمیز سے ہی وہ آئے گی. سختی سے آج کل بیگم کنٹرول میں نہیں آتی, اور تم اسلام آباد پہ اور ریاست پہ چڑھائی کی بات کرتے ہو یار خلافت کے ہیں, تو کیا فضول قسم کی بات ہے. جو رہا تھا نا وہ بھی جائے گا. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا, اس کا میں قطن منکر نہیں ہوں, اس کا میں قطن منکر نہیں ہوں, جہاد تو قیامت تک چلتا رہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی ریاستوں کے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو جو تھوڑا بہت ہے نا اس سے بھی جاؤ گے. بعض ملک تو ایسے ہیں جن میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہے ہی نہیں نا, ان میں تو غیروں نے قبضے کی کوشش کی, وہاں کی عوام کھڑی ہوئی لڑائی کی, وہ تو 100% برحق جہاد ہے, جہاد کے منکر نہیں ہے. لیکن جہاد کا موقع اور اہل کون ہے, جگہ کون سی ہے, یہ ساری چیزیں جب تک اس پہ ڈسکشن نہ ہو, ایم وہیں اٹھ کے نہیں ایک ایسی تحریک شروع کر دو جس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سورہ الحاق کا پھر انشاءاللہ صلوا علی الحبیب اگلے ہفتے پھر لے کے چلیں گے ہم. تو وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے, کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے, اللہ کا. یہ ایک سوال آپ کے دماغ میں آپ کو کنفیوز کرے گا پورا ہفتہ, اس کا میں جواب مختصر دے دیتا ہوں, تفصیل پھر اگلے بیان میں. یہ گواہی اس لیے دے رہا ہے کہ یہ اصل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز کی طرف ہم جاتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بنی نہیں ہے, اس کو بنایا گیا ہے. یہ جو خدا کے انکار کرتے ہیں نا لوگ, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, اپنی منمانی. تو خدا جب آئے گا نا تو پھر بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں. جب آپ خدا کو مانو گے اگلا سوال کھڑا ہو جائے گا, خدا نے ہمیں بنایا کیوں, جب اس نے بنایا اتفاق سے بنے نہیں ہیں. تو اس کا جواب ہمیں مذہب ہی دیتا ہے, خدا ہی دے گا نا جواب. وہ تو آسمانی کتابوں میں بتاتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. پھر اللہ تو نے عبادت کے لیے بنایا ہے ہمیں تو وہ عبادت ہے کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ لی ابلوا کو میو کو محسن عملہ, اس لیے بنایا کہ تم اچھا عمل کرو. اب اچھا عمل ہمیں ملے گا کہاں؟ وہ پیغمبروں کے ذریعے ملے گا نا. تو بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر کون ہے بتاؤ؟ کس کی تعلیمات ہیں؟ تو گھوم پھر کے آپ آؤ گے اسلام کی طرف, قرآن کی طرف, سنت کی طرف. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو بالآخر کہاں لے کے جاتا ہے؟ اسلام کی طرف لے کے جاتا ہے. اور الٹا سوچو گے تو یہ آپ کو اسلام سے ہٹائے گا. یہی کائنات ہے جس کا ذرہ ذرہ آپ کو قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف لے کے آتا ہے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہوگی. میری چار ماہ قبل منگنی ہوئی تھی دیندار گھرانے میں, لیکن ابھی میرے علم میں بات آئی ہے کہ لڑکی کے یونیورسٹی ان لڑکوں سے دوستی ہے. اب میں منگنی توڑ دوں؟ توڑ دیں. منگنی کے بعد بھی دوستی ہے تو ویسے تم پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن بعد میں بھی ہے تو پھر تم, میری رائے ہے کہ توڑ دیں. اور یہ میں لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں کہ کسی کے آپ سے بات چیت طے ہو گئی اس کے بعد لڑکیوں سے دوستی ہے تو لڑکی کو بھی کہتا ہوں اس بندے سے تعلق. دیکھو کوئی تو حد ہونی چاہیے نا میاں بیوی کے رشتے کی. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرو, بدتمیزی بھی برداشت کرو. میرا ابھی کلپ چل رہا ہے نا, 3 سال تک پھڈوں کے لیے رکھو جب شادی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں کم سے کم 3 سال لگتے ہیں. تو 3 سال تک جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا ان کو سیریس نہ لیا کرو, وہ سمجھنے میں ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. 3 سال کے بعد جا کے اکثر ختم ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں ختم. پھر ہفتے میں ایک دفعہ ہو رہا ہے تو بھی جانے دو, یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے ایسا اعصاب بھی صحیح کام کر رہے ہیں, میرے بھی, میں بھی دماغ ہے اس. اگر نہیں ہو رہے مطلب دونوں پاگل ہیں, یا تو بہت زیادہ نیک ہیں جو ہوتے نہیں ہیں, یا پاگل ہیں دونوں. تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے, ہمیشہ چلے گا یہ سیٹ اپ, ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے بڑھاپے میں بالکل, پھر ایک دن جنازہ ہوگا, پھر وہ ختم بالکل. پھر وہ عورت یہی کہتی کہ ہاں اتنے اچھے آدمی ملے, اور وہ پہلے مر گئی تو آپ کہو گے کہ میری اتنی اچھی, پھر لوگ کہیں گے کتنی ہنسی خوشی زندگی گزاری, حالانکہ شروع میں 3 سال تک لڑتے رہیں گے. تو ہم ترغیب دیتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک کیا ہوتی ہے, اگر میاں بیوی کے تعلق کی بیس اعتماد پر اگر وہ اعتماد ہی ختم ہو جائے پھر یہ بہت ڈینجرس ہے. پھر کیا ہے؟ پھر یہ ڈینجرس ہے, کیونکہ بہت خطرناک حالات ہیں بعض دفعہ سامنے آتے ہیں. بہت ہی پھر آپ نہیں کہتا یار یہ بہت ہی خطرناک چل جاتا ہے, کیونکہ 100% نہ عورت آپ کی نگرانی کر سکتی ہے نہ آپ بیوی کی نگرانی کر سکتے, دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور یہ چھچوری حرکت بھی کہلاتی ہے کہ آپ بار بار بیگم کا, جب آپ کو شک ہو جائیں گے بار بار بیگم کا موبائل جھانکو گے, آپ موبائل چیک کرو گے, یہ کوئی خاندانی کام ہے؟ تو یہ بڑا عجیب سا سیٹ اپ چلتا ہے. پھر یہ جو ایک بہت بڑی چیز تھی, جو بہت ایک بڑی بیس تھی رشتے کی, وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو جاتی ہے. تو میں مشورہ نہیں دیتا. باقی ایسا ہوتا ہے کہ 100 میں 1 ایسی لڑکی ہوتی ہے تعلقات کے باوجود بھی سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, 100 میں 1 لڑکا بھی ایسا ہوتا ہے تعلقات کے باوجود پھر وہ انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار. تو ایسے واقعات تو ہر ایک کے ساتھ مل جائیں گے کہ وہ تھے خراب تھے صحیح ہو گئے. لیکن بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب اس رشتے میں کسی مضبوط دلیل کی بیس پہ, وہمی ہونے کی بیس پہ نہیں, مشاہدہ ہو گیا آپ کو یار, تو پھر یہ جو دراڑیں پڑتی ہیں نا, یہ دراڑیں پر ہونا بہت مشکل کام ہے. پھر یہ بہت مشکل ہے. اللہ تو توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے. مفتی صاحب عمران خان کی سابق وائف, انہوں نے کیا کہ بیگم نے کیا, انہوں نے اپنے بڑے شانی بھائی, اس کی بیگم کیا کر رہی ہے؟ اس کی بیگم سے جا کے پوچھو. معین اختر کا بار بار بتا رہا ہوں نا, اس نے کہا تھا ماموں کی باتیں کس سے پوچھو. اب چھوڑو اس کی بیگم جو کر رہی ہے, اگر کوئی کھلے عام گناہ کر رہی ہے تو اس پہ احتجاج ریکارڈ کرواؤ بھائی, غلط کر رہی ہے کھلے عام. اگر کوئی چھپ کے جو بھی ہے تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ چھپاؤ. کھلے عام ایک الٹا کام کوئی کر رہا ہے تو اس پہ پھر احتجاج ریکارڈ, پھر اس پہ خاموشی جائز نہیں ہے تاکہ وہ برائی معاشرے میں پروموٹ نہ ہو, پھر اس پہ دبا کے احتجاج ریکارڈ کرواؤ گے, غلط ہو رہا ہے. مفتی صاحب ایگزام کہہ رہے تھے بس اپنی قبر کی فکر کرو تبلیغ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, قرآن میں بھی آتا ہے علیکم انفسکم, ایمان والو اپنی فکر کرو. ایمان والو کیا کرو؟ اپنی قبر کی, دوسروں کی چھوڑ دو, یہی مطلب ہوا نا اس کا. لیکن اپنی فکر میں دوسروں کی فکر خود بخود داخل ہے. آپ دوسرے کو تبلیغ کرو اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے, کیونکہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ تبلیغ کرو. تو ہم دوسرے کی قبر کے لیے اس کو تبلیغ نہیں کر رہے, ہم اپنی قبر کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مسعود غالباً صحابی رسول تھے جو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے کہ اے لوگوں قرآن میں جو آتا ہے نا کہ اپنی فکر کرو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں علی المنکر چھوڑ دو, مطلب یہ ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تم اپنی طرف سے تبلیغ کرتے رہو گے پھر بھی اگر کوئی گمراہ ہوگا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا, تو تم نے اپنی فکر میں اس کو تبلیغ کرنی ہے. کیا تعظیم میں کسی کے آگے جھکنا جائز ہے؟ جیسے ہم بڑوں بزرگوں کے نہیں جھکنا جائز نہیں ہے, تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہیں آپ, کھڑے ہو کے پھر بیٹھ جائیں, کھڑے رہیں نہیں. مفتی صاحب جب ہم دین پر عمل نہیں کرتے تو علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تو کہتے ہیں کہ مضبوطی دکھاؤ. جب ہم مضبوطی سے دین پہ عمل کرتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے. دیکھو جو شریعت میں کبائر گناہ ہیں وہ کسی قیمت پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. داڑھی رکھنا لازم ہے, جماعت کی نماز کی پابندی لازم ہے, اور بہت سارے جو شراب کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو ان میں لچک دکھانا شروع کر دی اتنے لبرل. اچھا مجھ پہ بھی یہ بہت الزامات لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب 15 سال پہلے تو بڑے تقویٰ للہیت اور ایسے بیان ہوتے تھے, اب مفتی صاحب بھی کیا ہو گئے ہیں, لبرل ہو گئے ہیں, آزاد ہو گئے ہیں, اس طرح کی باتیں, اب بیانات میں وہ بات نہیں رہی ہے اور اب جو ہے نا ماڈرن ہو گئے ہیں. بھائی 15 سال پہلے بھی یہی پگڑی تھی, ایسا ہی کرتا تھا, ایسی ہی قمیض تھی, اب تو بغیر بنیان کے بیٹھا ہوا ہوں میں, ورنہ پہلے بنیان بھی پہنتا تھا میں. تو پتہ نہیں کون سی چیز دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں. گاڑی میں گھوم رہا ہوں تو گاڑی میں نہیں گھومے یار, میں گارڈ لے کے بائکوں پہ گھوموں چھ چھ, تو یہ پتہ نہیں یہ نہیں. کوئی بات ہے تو بتاؤ نا. رہا مسئلہ یہ کہ میں ایسے لوگوں میں فنکار اداکار بھی مل رہے ہیں, تو وہ تو پہلے بھی اگر ملتے تو میں ملتا, پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے نا. ابھی ایک میرا ہوٹل میں جانا ہوا, وہاں پتہ نہیں کوئی فنکاروں کی تقریب ہو رہی تھی, مجھے بیان کے لیے کھڑا کر دیا وہاں پہ, تو میں خیر 5-10 منٹ بیان کر کے نکل لیا وہاں سے نا, میں بیٹھا نہیں, تو بیٹھنا پنتا بھی نہیں تھا وہاں پہ, ہمارا کیا کام وہاں پہ. تو میں نے کہا یار اب کوئی اس کی تصویریں آ گئی تو لوگ بولیں گے یہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو ابے جب آپ جاؤ گے ہی نہیں تبلیغ, تو شراب خانے میں شراب پینے کے لیے جانا یا انجوائے کرنے کے لیے جانا تو حرام ہے, تبلیغ کے لیے جانا تو فرض ہے نا. سارے مسجد میں ہی اگر تبلیغ ہوگی تو شرابی تھوڑی مسجد میں آتے ہیں, تبلیغ تو ان جگہوں پہ جا کے ہوگی تاکہ وہاں سے لوگوں کو گھسیٹ کے آپ یہاں لے کر آئیں. پھر پہلے میرا حلقہ جو تھا وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جن کے تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا ہے, بالکل آزاد خیال لوگ نہیں تھے, تو اسٹائل تھوڑا سخت ہوتا تھا. اب جب آپ فرض کر لیں شرابیوں میں جا کے جب بیان کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے شراب جو ہے نا جو شرابی پیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے, وہ جہنم میں جاتا ہے. وہ کہے گا یار اب جب جہنمی ہے تو پھر کیا, تو وہاں جا کے اسٹائل کیا ہوگا آپ کا, چینج ہوگا. اس کو تو تمیز سے اب یہ ختم کر لے بوتل پھر میں تجھ سے بات کرتا ہوں, یہ تھوڑی سی رہ گئی یہ بھی پی لے, مجھے پتا ہے اس کے بغیر تو پیے گا نہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب دیکھو اس کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں, لبرل ہو گئے, اس دن تو بیان کیا تھا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے, تو بھائی ہم پینے کی ترغیب نہیں دے رہے, ہمیں پتا ہے وہ آدھی پیے گا, پینی تو ہے اس نے, تو پہلے پی لے نا تاکہ ہمارا بھی ٹائم بچے گا, ہم بات کر لیں گے. تو جس مجمع میں انسان جاتا ہے وہاں بات کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. فنکاروں اداکاروں میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ڈرامے حرام اور فلمیں حرام اور ناچ گانے حرام اور یہ حرام, وہ ڈپریشن میں آئیں گے یار. وہاں جا کے تو پہلے ان کو اللہ کا وجود, توحید اور یہ موٹی موٹی باتیں, جنت جہنم دماغ میں کسی طرح بیٹھ جائیں, بس اتنا کافی ہے, پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. اتنی بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کی بات مولوی کو سن لیا, ایک پگڑی والے کو داڑھی والے کو اپنے سامنے ایک ایسی محفل میں جہاں ساری فنکارائیں اداکارائیں اور ایکٹر لوگ جمع ہوئے ہوئے, وہاں مولوی کا کام کیا ہے, مولوی کو برداشت کر لیا 5 منٹ, یہ سمجھ لو یہ جنت الفردوس میں چلے گئے. اب میں فتوی نہیں لگا رہا اور میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہوں ایسی مجلس میں جا کے کہ یار میں کیا ہو گیا, میرا کیا کام ہے. تو مولوی کو, اور یہ کتنا پازیٹو ہمارے سوسائٹی کا ایک, آپ نے کبھی سنا کہ انڈیا کے جو ان کے تقریب کے پروگرام ہوتے ہیں, کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بالی ووڈ کے جو پروگرام ہوتے ہیں انعامات کی تقسیم, کبھی سنا کہ پنڈت جی کو بلایا انہوں نے وہاں پہ, نہیں آ رہی بات, کبھی سنا آپ نے کہ جی وہ ان کی فلموں کا بڑا جو اس میں جو بیسٹ ایوارڈ آف فلم دیا جا رہا ہے اور یہ اس میں جناب پنڈت جی کی بھی 5-10 منٹ کی تقریر ہے, کبھی بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں بھائی مذہب کو وہاں رکھو, یہ ہمارے ہاں اسلام زندہ ہے کہ فلموں کی تقریب میں بھی 5-10 منٹ مولوی کے انہوں نے ڈال دیے کہ یار جیسے مرضی ہے سن تو لو نا, اس سے کتنے فنکار لوگ رابطے کرتے ہیں، کتنے اداکار لوگ رابطے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کم از کم دلوں میں ایمان ان کے باقی ہے، کم از کم. اب اس میں اگر استغنا شروع کرتے ہیں، جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی ہم نہیں آئے گا، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. ہم تو یہ بھی سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار شاید ہم سے اچھے ہوں بھائی، ہمیں تو ماحول مول ہمارے تو ابا مولانا تھے، ملتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے بیٹھ کے. بھائی ہمارا تو مذہبی گھرانہ تھا، ابا بھی نیک تھے، اما بھی نیک تھیں، تہجد گزار، دادی بھی ہمارے سارے نفلی روزے بھی اکثر رکھا کرتی تھیں، رمضان کے تو دور کی بات. تو ہم تو پھر بھی جتنا بننا چاہیے تھا اتنے ہیں نہیں. ہمیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہے گا تمہیں ماحول اتنا اچھا دیا تم بنے کیا، اور ان کو اتنا برا ماحول ملا، اس میں مولوی صاحب کو فون کر کے سلام بھی کر دینا تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے بھائی. اور سن لیں ہمیں پانچ دس منٹ. اور میں نے ایسے ایسے سخت دل لوگ دیکھے جب بات چیت ہوتی ہے نا، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بالکل ہی ملحد ٹائپ کے لوگ ہیں، ایسے نرم دل ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی مجمع میں گیا، میں نے دس منٹ کی تقریر کی اللہ کے وجود اور ان کے دلائل کو ثابت کیا. جب میں آ کے بیٹھا نا تو میرے پاس کوئی پیپلز پارٹی کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، زرداری کے کوئی خاص آدمی تھے وہ. اب ہمارے ذہن میں تو زرداری کا عجیب سا، یعنی اللہ معاف فرمائے، یعنی ایک ہے نا کہ وہ ان کے آدمی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے. میں جب آ کے بیٹھا نا تو وہ، میں نام بھی بھول گیا ان کا، اتنی تمیز سے ملے، کہتے ہیں یار دس منٹ بات سنیے لیکن دماغ کیا ہو گیا، بہت بہت یعنی ایک روحانیت محسوس ہوئی. اور پھر مجھے کہنے لگا میں آپ کو بلاؤں گا بیان کے لیے فلاں جگہ. اچھا میں جب بیٹھا تو پھر وہ پروگرام چل رہا تھا نا، تو ان میں کچھ کوئی اور بھی کوئی دو چار لوگ آئے، جو کوئی کسی نے کوئی لطیفہ سنانا تھا، کسی نے کوئی کامیڈی کرنی تھی، تو ایک بندہ آیا وہ جو بھی تھا ان کا. تو ان کو وہ شروع کا دس منٹ کے اللہ رسول کی بات اتنی اچھی لگی نا، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا فضول چیزیں پروگرام شروع ہو گیا، اب کہہ رہے یار وہی بس کسی اور مولانا کو بھی بلاؤ. تو بڑے لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ زرخیزی ہوتی ہے، ماحول نہیں ملا ہوتا، زرخیز دل ہوتے ہیں، وہ بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک فلمی اداکار تھا، پوری رات نا وہ ریہرسل کرتے رہے گانے، اس کی وہ گانا گانے کی نا پوری رات، وہی ہیروئن کے ساتھ پوری رات ان کی ایکٹنگ ہوتی رہی. تو اس نے کارگزاری سنائی ایک مولانا صاحب کو، کہتے ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی نا، تو کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آج چلو فجر پڑھ کے دیکھتے ہیں، تو کبھی تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، چلو آج ساری رات ہم نے یہ مستیاں کی ہیں تو چلو آج کیا کرتے ہیں، چلو یار آج. کہہ رہے جب میں آیا نا مسجد میں، اتنی خاموشی کا ماحول، وضو کر کے بیٹھا پوری رات، جو رقص و سرور کی محفل تھی اس میں وہ سکون نہیں تھا. اور جب گاؤں کے دیہات کی کہیں کوئی دور علاقے تھے ان کی مسجد تھی وہ، کہہ رہے میں نے جب فجر پڑھی نا مجھے اتنا سکون ملا، تو پھر تبلیغ میں سیروزے کے لیے چلا گیا وہ، پھر سیروزے کے بعد چلے، اور پھر ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی اس نے، نمازی پرہیزگار بن گیا. پھر اس نے دو طوائفوں کو توبہ کرائی. اس نے کیا کیا؟ اپنی ماضی کا قصہ سنایا کہ فلموں میں تو لگا ہوا تھا وہ، لیکن اس نے قصہ سنایا کہ دو لڑکیاں میرے پاس ایکٹر بننے کے لیے آئیں، یعنی انہوں نے کہا ہوگا نا تمہارے فلم انڈسٹری میں اسلام دعا ہے، تو کہہ رہے وہ دونوں لڑکیاں جب آئیں تو میں نے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ، حالانکہ وہ خود فلموں میں کام کرتا تھا، کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ یہ لائن اچھی نہیں ہے، تم کیوں اس میں آنا چاہ رہی؟ انہوں نے کہا پیسوں کے مسائل ہیں، یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. تو اس نے کہا اگر تمہیں کوئی مالدار آدمی تم سے شادی کر لے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، عزت کی زندگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کر لی ان دونوں سے، تمیز کا کام کیا نہیں کیا. لوگ کہیں گے عیاشی کی، او بھائی عیاشی ویسے بھی ہو جاتی ان سے ریلیشن، جو جس طرح وہ مجبوری بتا رہا تھا نا، بیوی بنا کے رکھا ان کو، پھر وہ کوئی دل میں رمک تھی تو پھر اللہ نے مسجد میں نماز پڑھوائی، اور پھر تو کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو پھر آگے بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا سخت لب و لہجے والا، اور جہنم میں جائے گا اور فلانا جائے گا، یہ تبلیغ میں یہ اسٹائل نہیں چلتا. ہمارے حضرت علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اپنے بارے میں بدگمان رہو، اپنے آپ کو ایک نمبر کا الو کا پٹھا سمجھو ہر وقت، صحیح ہے نا، کوئی خوبی پہ نظر نہ ہو، اپنی ساری خامیوں پہ. اپنے بارے میں یہ نہیں کہ میں چونکہ ایکچولی پانچ ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، ایکچولی میری داڑھی بھی ہے، ایکچولی میں تو اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہوں، مثلا میں اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دوں یا کوئی اور سوچنا شروع کر. بھائی اپنی خامیاں دیکھو، ہر آدمی میں کچھ ہوتی ہیں یار. آپ اپنی خامیاں دیکھو کہ یار میں یہ کیوں نہیں کر رہا، میں یہ کیوں نہیں کر رہا، میں نفلی روزے کیوں نہیں رکھ رہا. قرآن میں تو اللہ نے نیک لوگوں کی کتنی تعریفیں بیان کی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں پوری پوری رات. اپنے بارے میں ہر وقت بدگمان، اور دوسرے کے بارے میں کوئی بھی خوبی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو اس کی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میرا کوئی مرید آتا ہے نا میرے سے جو جس نے مجھے مینٹور بنایا ہے جو مجھ سے اصلاح چاہتا ہے اس میں 99 خوبیاں ہوں ایک خامی میری نظر اس کی خامی کی طرف ہوتی ہے کیونکہ اس نے مجھے پیر و مرشد بنایا ہوا ہے نا ابے جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری کو دیکھتا ہے یا جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو دیکھتا ہے پیشنٹ گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے کہا آپ کے گردے بھی ٹھیک ہیں آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہے آپ کا شوگر بھی ٹھیک ہے آپ کا یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا وہ بھی ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتاؤ خراب کیا ہے ایسے تو ٹھیک تو بہت ساری چیزیں ہیں تو فرماتے تھے جب کوئی ایسا ہو تو میں اس کی خامی دیکھتا ہوں اور جب کوئی وہ آئے جو عام مسلمان آئے گا نا تو اس میں 99 برائیاں ہوں ایک خوبی ہو تو میں اس کی خوبی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یار یہ کام اس میں خاندانی ہے یہ کام اس میں زبردست ہے یہ خوبی ہے یہ اسلام کا حکم ہے سمجھتے ہو تو کوئی بھی ہو تو آپ اس کی خوبیاں تلاش کرو پھر ان خوبیوں کو انسان نمایاں کر کے بڑے بڑے لوگ پگھل جاتے ہیں بھائی بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں تو مولانا لوگوں کا یا جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کا جو اخلاق کا معیار ہے بہت اونچا ہونا چاہیے میرا ہے نہیں کہیں آپ سمجھیں یہ پتہ نہیں کتنے نیک ہیں میرا بھی نہیں ہے اس معیار پہ لیکن ہونا بہت اونچا چاہیے میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح لحاظ کرے تو پھر یہ فتویٰ نہ لگایا کرو کہ یہ کیا ہو گئے ہیں یہ لبرل ہو گئے مولانا صاحب اچھا اس میں ایک اور بات بس یہ آخری بات پھر آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے مرد کو نہیں ہے مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے اپنے کام سے کام رکھیں جائیں کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں تو اگلی سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں انہی کو کوئی بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں پہلے زمانے میں جب پردے کا ماحول تھا نا تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا وہ واقعی غلط تھا اب جب پردے کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے آپ جہاز میں جاتے ہو ایئر ہوسٹس آتی ہے سر کیا چاہیے آپ کو آپ یوں بولو جو اللہ کی پناہ چاہیے دفاع ہو یہاں سے ہمارے شیخ نے کہا کہ نظر نیچی رکھو تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤ آپ لیکن ایک اور فتنہ وہ بولے گی پتہ نہیں کیا ہے اس کو کوئی ٹھڑک ہے کیا ہے کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں نا ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو بس یہ کہنے کا مقصد ہے نہ گھور گھور کے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو اور نہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے پتہ نہیں سارا تقویٰ اور للہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے نارمل بنو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو بولو بھائی میری بہن ہے بس ختم ہو گئی بات اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے تو یاد ایک دفعہ میں کسی باہر کی ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا نا میں تو یہ ڈر رہا تھا یار کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق میں تو ایئرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا اب ایئر ہوسٹس تھی وہ ایئر لائن بھی کسی دوسرے ملک کی تھی ایمریٹس ایئر لائن تھی میرا خیال ہے اب وہ ایئر ہوسٹس بھی عربی اب ظاہر ایئر ہوسٹس تو اکثر ینگ ہی ہوتی ہیں اب وہ کیا ہے وہ بیچاری اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت ہے نا تو کھانا وانا سب کو اس نے سرو کیا پھر میرے ساتھ دو سیٹیں خالی تھی ادھر ہی آگے بیٹھ گئی ہوں اب یہ روسیز بیٹھ گئی کہہ رہی ہے وہ آپ سے مجھے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے تو اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی لیکن اپنے مسائل اور یہ اور مجھے آدھے گھنٹے میں مجھے الحمدللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں کوئی دعوے نہیں مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہے نا جیسے تین ایجز لڑکوں کو تو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحات ہوں ان کے لیے نا ڈائری میں لکھ لیں ہم تو بھائی 15 بچوں کے باپ ہیں الحمدللہ گھر ہیں اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی اور پھر کچھ اپنے اندر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے لیکن اس وقت بہرحال مجھے کوئی ایسا فتنہ عام طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا نہیں عام طور پہ तो मैं बैठ गया, मैं अपना आराम से बैठू, वो इधर आके पहले तो वो मसाइल पूछती रही फिर बैठी गई। मुझे ये डर लग रहा है कि यार कोई किसी ने तस्वीर खींच के डाल दी ना तो मेरी ऐसी की तैसी। अब बताओ मैं उसको अगर उठाऊं वहां से, थोड़ा फासला था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बीच में एक बंदे का फासला था, वो फासले से बैठी भी है, अब मैं उसको बोलूं कि आप यहां से चली जाएं, तो ये गलत रवैया होगा। ये आप एक मैसेज दे रहे हैं कि गोया मुझे आंटी चूंकि आपसे बहुत फितना हो रहा है और अब मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं है और गुनाह से बचना भी फर्ज, गुनाह के मुकदमा से दफा हो जाए यहां से आप। नतीजा चाहे कितने ही अच्छे अखलाक से आप बोलें, तो ऐसे मौके पे जब वो आपको अपना एक रूहानी पीरो मुर्शिद समझ रही है और क्राउड पूरे मजमे में, कोई बंद कमरे में थोड़ी है, बंद कमरे में किसी औरत के साथ तन्हाई जायज नहीं है, इतना ब्रॉड माइंडेड ना बन जाए कि शरी हुदूद ही को क्रॉस करना शुरू कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक मर्द और औरत तन्हाई में इकट्ठे होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान। तो बंद कमरे में कभी चाहे कोई भी आ जाए, कोई खातून आ जाए ना, कोई बुढ़ी हो बेचारी, को बूढ़ी हो 75-80 साल की हो एक अलग बात है, लेकिन यंग कोई औरत आए कि मैंने तन्हाई में मिलना है आपसे, मैं कहता हूं भाई आप यहां बैठे और दरवाजे में अपने ऑफिस के खोल देता हूं, मैं लड़कों को बोल देता हूं भाई ये अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती, ऑफिस के दरवाजे क्या होंगे? क्यों आप इतना ना ब्रॉड माइंडेड बन जाए कि शरी हुदूद ही को क्रॉस करना शुरू कर देना। फिर अगर वो कह दी दरवाजे बंद, मैं दरवाजा बंद नहीं होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि फितने का आप बदगुमानी का मौका भी ना दें और फिर अपने ऊपर इतना एतमाद करना, तो 20 किस्म के होते हैं। तो जैसे जाहिल पीर लोग मिल रहे होते हैं तो नहीं भाई अब दरवाजा क्या होगा। एक दफा तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं किसी घर में अकेला था तो एक खातून आई, वो घर के अंदर ही आ गई, जैसे वो आई है मैं बाहर आ गया। मैंने कहा या तो आप या मैं, दोनों में से एक टाइम पे यहां रहे, मैं नहीं अंदर जाऊंगा भाई क्योंकि इस्लाम ने मना किया है। फिर मैंने घर वालों को फोन किया, घर वाले आए तो फिर घर वालों की मौजूदगी में मैं उनसे मिला, लेकिन पब्लिक में वो सबके सामने इधर आके बैठे तो क्या चक्कर चलाएगा यार ऐसे, खुदा ना खौफ था, क्यों यानी बदगुमानी इंसान करे ऐसे मौके पे। लिबरल उसको मैं इस पॉजिटिव चीज को देख रहा था कि यार एयर होस्टेस होके बेपर्दा होके उसको आलिम से अकीदत है, उससे गाइडेंस ले रही है, ये लिफ्ट कराना इसकी एक पॉजिटिव चीज है और इतनी अकीदत उसको। ऐसे मेरे साथ वाकयात होते रहते हैं, को फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इतनी अकीदत आखिर में उसने कहा कि आप एक जुमला मुझे लिख के दें दुआइया और मैं प्लास्टिक कोटिंग करा के अपने घर पे लगाऊंगी कि मेरी जिंदगी में आपसे सेल्फी तो शुक्र है उसने नहीं ली, उसको खुद ही ख्याल आ गया। तो मैंने फिर जुमला लिख के दिया कि अल्लाह हमारी इस बहन को दुनिया और आखिरत की भलाइयां दे, दीन पे चलने की, मैंने दुआ लिख दी। उसने कहा ये मेरे लिए इतने कीमती लम्हात है, मैं इसको प्लास्टिक कोटिंग करके अपने घर की दीवार पे जिंदगी, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक पता नहीं दोबारा कभी हो या ना। तो मैंने ऐसा देखा एयर होस्टेस में भी जो बहुत यानी उनके अंदर बहरहाल एक जज्बा है। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा यौमल क़ियामा, इंसान को जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के, दीनदारों के साथ मोहब्बत। ये मोहब्बत छोटा अमल नहीं है। मैं लड़कियों को एयर होस्टेस बनने की कभी भी तरकीब नहीं देता, कोई खातून मेरा बयान सुन के एयर होस्टेस ना बने, मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लगती, शरीयत को अच्छी नहीं लगती कि इतने मर्दों में आप सर्व कर रही हो। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कोई भी कर रही है किसी मजबूरी से या खुशी से, लेकिन उसमें अगर एक ऐब है तो बीसियों उसमें खूबियां भी बोलो ना होंगी, बीसियों खूबियां भी होंगी। तो आपने उससे ऐसा, फिर ऐसे मौके पे कोई मुझे कहेगा ये देखो लिबरल लोग हैं आंटी के साथ बैठे हुए हैं तो भाई पहले जो थे ना तो आप जैसे दाढ़ी मूछों वाले लोग ही आ रहे थे, तो मेरा बयान था सख्त किस्म का, करख्त किस्म का, मुझे पता था इसके फिर भी कोई असर नहीं होगा। तो इनको तो थोड़ी सी लिफ्ट करा दो तो यही आधी से ज्यादा तबलीग हो जाती है, समझता है कि नहीं समझता है। तो मौलाना तारिक साहब पर भी जो लोग एतराज कर रहे होते ना, वो फलानी के सर पे अब दुपट्टा था उसके सर के ऊपर, यार टोपी थी पता नहीं दुपट्टा था, रहा तो पब्लिक में रखा है ना, तो क्या यार क्यों उसको इतना नेगेटिव लेके जा रहे हो। तो दीन की तबलीग के लिए हराम की इजाजत आपको फिर भी किसी सूरत में, जैसे शराबी पी रहा है तो आप बोले हाँ पी ले, जब पूरी पी लेगा तो फिर बात करूंगा, लेकिन वो कहे बात जब मैं सुनूंगा जब एक घूंट तू भी पिएगा। अब अगर आप इतने ब्रॉड माइंडेड बन गए कि उसको खुश करने के लिए आपने कहा चलो एक घूंट मैं भी पी लेता हूं, ये ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ये आपने शरीयत का बेड़ा गर्क, आपने अल्लाह की हुदूद को क्या कर दिया क्रॉस। तो इसी तरह नामहरम से अगर आप तन्हाई में मिल लिए, तन्हाई हो गई, कोई तीसरा बंदा नहीं है, अब ये ब्रॉड माइंडेड ये तबलीग की आपको शरीयत में इजाजत नहीं है, क्योंकि अब आप अल्लाह की हुदूद से क्या कर रहे हो। तो पब्लिक प्लेस एक अलग चीज है, तन्हाई में मिलना एक अलग चीज है। سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بعض دفعہ میری لڑکیوں کے ساتھ سیلفی آتی ہیں، وہ میں نے نہیں لی ہوئی ہوتی، کوئی بندہ آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو لیفٹ میں کوئی خاتون بھی آگے کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، لیکن دھکا دینا ایسے موقع پہ، اس کو بھگانا، یہ اخلاقی حرکت نہیں ہے. تو خوشی سے نہیں کبھی بھی، مجھے تو گھر سے جھاڑ پڑتی ہے. ایک دن کسی لڑکی نے، ایک ٹک ٹاکر تھی، وہ میرے ساتھ سیلفی، میں کسی اور کے ساتھ، وہ بھی آگے کھڑی ہو گئی. فوراً میرے گھر سے میسج آ گئی، یہ کون ہے بھائی؟ وہ اتنا نبھانا مشکل ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں، مجھے خود نہیں پتا کون ہے، صحیح ہے نا، میں پاگل تھوڑی ہوں یار. اس پہ پھر لوگوں کے بھی تبصرے آ رہے ہیں. اگر میں اس طرح کسی کو کوئی دھکا دے گا تو یار کیا دین کا وہ جائے گا اس میں. تو وہ دوپٹہ لے کے بیچاری ایک مولوی کی عقیدت میں، مولوی سے یا عالم سے اگر وہ عقیدت کرے گی تو اس کا مطلب مذہب سے محبت ہی ہے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. باقی جس نے سیٹنگیں کرنی ہوتی ہے نا غلط، ہو وہ پھر کھلے عام سیلفی نہیں، اس پرچیاں چلتی ہیں، وہ آپ سے گھننے آپ بھی نہیں ہو بنو. جب کوئی غلط ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کھلے عام، وہ یہ ہوتا ہے عقیدت کے نام پہ ایک پرچی پکڑا دی. ہمارے زمانے میں ایک بچہ تھا محلے کا جو سیٹنگوں میں استعمال ہوتا تھا. کسی نے بھی کسی لڑکی کو کوئی پرچی، اب تو موبائل آ گئے نا تو پکڑا دی، وہ دے کر آ رہا ہے. ایک دن پکڑا گیا، پٹا وہ دبا کے نا، وہ پکڑا گیا تھا. تو جس نے غلط کرنا ہوتا ہے نا، اس کے اسٹائل یہ نہیں ہوتا، اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. وہ پھر چپکے سے مس کالیں، پھر کالوں کا جواب، پھر وہاں سے میسج بازیاں، پھر الٹی سیدھی حرکتیں، پھر کال، یہ سب، پھر چھپڑ میں ملاقاتیں، وہ بالکل ہی الگ اسٹائل ہوتا ہے. تو بدگمانی مت کیا کرو، میرے بھائی بہت ہو گیا، میرے بھائی بہت سارے سوالات رہ گئے. مودی صاحب حدیث میں آتا ہے کہ جو عمری مسلمان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، میں اسے جنت کی حفاظت دیتا ہوں. بالکل حدیث میں آتا ہے، جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی، میں اس کے لیے جنت کا ضامن. چونکہ یہ دو چیزوں کی حفاظت کی تو باقی دن بھی محفوظ ہو جائے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا، تم لوگ 24 نمبر مطلب دیوبند ہو تو بدعت کرتے ہو، جیسے کہ چلے، جماعت سے روزہ وغیرہ وغیرہ. بھائی مقصد اور ذریعے میں فرق ہے. ذریعہ میں شریعت نے، کوئی بھی ذریعہ ہو آپ استعمال تبلیغ کا کر سکتے ہیں، جیسے دینی مدرسے ہیں، درس قرآن ہے. اب کوئی کہہ کہ مفتی صاحب اتوار کو بیان کرنے، کہاں سے ثابت ہے اتوار کو بیان کا؟ بیان کرنا تو ثابت ہے، دن آپ خود سلیکٹ کرو گے، کیا خیال ہے؟ تو ایسے ہی اللہ کے راستے میں دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. باقی ترتیب آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے، 3 دن اگر 2 دن کے لیے نکلتے تو کہتے اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے. 24 نمبر پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ہم لوگ کو، کہتے ہیں لیکن کیوں کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ذرا کوئی پوچھ کے بتانا. ایک آدھ نمبر ہم کم کر لیں گے. مفتی صاحب عرضی ہے کہ ہم جس طرح سے عام دہشت گردی ہو رہی ہے، مجرم پکڑے جا رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ یہ بات کریں جو مجرم پکڑے گئے ہیں ان کی سزا ہو. اس وقت مولانا عادل کا قاتل پولیس کی تحویل میں ہے. اگر واقعی پولیس کی تحویل میں ہے تو آپ احتجاج کریں، دھرنا دیں، حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ چھوٹے نہیں. وہ سمجھتے ہو، اصل بات یہ کہ اتحاد ہی نہیں ہے نا، اکائیاں ہیں. کراچی میں قتل و غارت ہو رہا ہے، ایک تڑپ رہا ہوتا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر تو جب قوموں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر اپنی ماری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھو نا کراچی یونیورسٹی میں کس بے دردی سے اس کو شہید کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس والا اسلحہ ہوتا یونیورسٹی میں لڑکوں کے پاس، اب تو مجبوری ہے بھائی، گورنمنٹ ہمیں خود گویا ایسے حالات پیدا کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کا ڈیفینس نہیں کر سکتے، آپ نے خود کرنا ہے. تو لائسنس والا اسلحہ ہوتا اور ایک لڑکا بہادری کر کے لڑ رہا ہے، 8-10 اور چپک جاتے، بندوق نکال لیتے اور جا کے اس ڈاکو کو پکڑتے، اس میں ہمت ہوتی اس پہ گولی چلاتا، اور اگر چلاتے تھا تو خود بچ کے جاتا. پھر وہ اپنے ڈیفنس میں، تو ڈاکو کو قتل کرنے کی قانونی اجازت ہے آپ کو. تو جب بزدل ہو جاتے ہو تو پھر قوموں کا مقدر یہی ہوتا ہے. اگر شوہر غصے کی حالت میں بیوی کو خلا لینے کے لیے بولے تو کیا خلا ہو جاتا ہے؟ رشتے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ خلا نہیں ہو جائے گا جب تک بیوی اگر یوں کہے میں نے تمہیں خلا دیا، بیوی کہے میں نے قبول کیا، پھر ہو جائے گا. خلا یک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے. تو اس میں آگے سے قبولنا بولو نا ضروری ہے. بیوی کہے میں آپ سے خلا لیتی ہوں، شوہر نے غصے میں کہہ دیا قبول ہے. صحیح ہے نا؟ تو غصے میں کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، کیونکہ طلاق اور یہ طلاق سے ملتی جلتی جو بھی الفاظ ہیں نا، یہ غصے میں بھی ہو جاتے ہیں. تو غصے میں تو کیوں دے رہے ہو، پاگل ہو گیا؟ محبت سے دے گا نہیں آدمی. آپ کی زیادہ شادیوں کے متعلق آگاہی، یہ مرد حضرات میں جذبہ آگاہی کی وجہ سے مرد میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، کافی لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور میرے اپنے خاندان والے 3 افراد تیار ہو گئے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں خواتین اور گھر والے تیار نہیں، اور دوسری شادی والے کو رشتہ نہیں دیتے، شادی دفتر والے بھی دوسری کو سن کے بھگا دیتے ہیں۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے سب وہی باتیں بتا رہا ہے۔ میں نے شادی دفتر میں فون کر کے ایک دفعہ بتایا، 2000 فلانے کی بات ہے کافی پرانی، کہ کوئی تیسری کے لیے کوئی میں دو ہیں، تو انہوں نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا، دو ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں کوئی معذور ہوتی ہے، ایسا بدتمیزی سے فون بند کیا نا اس خاتون نے، اب شاید سنتی ہوں بیان، اتنی انسلٹ۔ میں نے کہا کوئی معذور ہو تو بھی ایسا بدتمیزی سے، میں نے کہا دیکھیں میں الگ کر دوں گا، معذور بھی چلے گی، بہت بدتمیزی کی انہوں نے میرے ساتھ۔ اچھا، جن لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا 10-10 سال پہلے، 12-12 سال پہلے، ان میں سے بعض اب مجھ سے رابطے کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حالانکہ مجھے پہلے بہت میں نے پیچھے پڑا تھا، اب میں نے اب تو میں نے کہا بھائی اب میں نہیں ہو رہا مجھ سے، باقی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے نا، یہ بہت بغیرتی کی باتیں کرتے ہیں آج کل۔ اچھا میرے بھائی تیار نہیں ہو رہے، اس حوالے سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، دوسری شادی والے حسرت سے گھوم رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ سے مرد حضرات میں یہ جذبہ، آپ نے جو مرد حضرات میں یہ جذبہ بیدار کیا ہے، اس طرح دوسری پارٹی والوں کو بھی موٹیویٹ کریں، یعنی لڑکیوں کو بھی کریں کہ دوسری والے کو دے دیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ لوگ ایک نیٹ ورک بنائیں اور دوسری شادی کرنے والوں کے لیے رشتے کا کوئی سیٹ اپ ترتیب دیں۔ من جانب عمران، عمران تو پٹے گا آج گھر میں، بتا رہا ہوں، تو نے نام بھی لکھ دیا اپنا، پٹے گا آج۔ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم دوسری کے لیے ایگری ہیں مگر کوئی رشتہ نہیں دے رہا۔ بعض مجھے کہتے ہیں کہ آپ سفارش کر دیں، تو میں سفارش نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں آپ کو جانتا نہیں، پتہ نہیں آپ دوسری کو پال پائیں گے کہ نہیں پال پائیں گے، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو مجھے کیا پتا آپ رکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ دیکھو یہ نیچرل ہے، نیچرل کا مطلب اس میں کوئی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرنے کی کوشش کرے، اور جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بیوی بن جائے گی، اگر اس کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اس بیس پر ہے، جیسے آپ کوئی چیز مارکیٹ میں لا کے بیچنے کے لیے رکھتے ہو، کسٹمر کو ترغیب تھوڑی دی جاتی ہے خریدو، جس کو ضرورت ہوگی آپ سے آ کے خریدے گا، نہیں ہوگی تو آپ مکھیاں مارتے رہو بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوگی نا، کوئی ایبیلیٹی ہوگی، تو لوگ کہیں گے یار دیکھو دوسری پہ کوئی نہیں اپنی بیٹی دیتا، کیونکہ سب کو سوکن کا خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار کوئی بھی نہیں دے گا، اور صحیح کر رہا ہے وہ نہیں دے کے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا بہتر سوچے گا نا، تو وہ کیوں دے گا اگر اس کو کمارا مل رہا ہے؟ وہ آپ کو جب دے گا جب اس کو کوئی کمارا نہیں مل رہا ہوگا، اس کی ایج نکلتی جا رہی ہے بیٹی کی، پھر وہ کہے گا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، پھر بھی وہ آپ کو دوسری کی یہ سوچ کے دے گا کہ یار ابھی تو کمارے پن کا ایک ٹینشن ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی بننے کے بعد آپ اس کو اس سے بڑی ٹینشن میں ڈال دو، لہذا پھر وہ دیکھے گا کہ آپ کتنے اسٹیبل ہیں، دو کو پال سکتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ فیصلہ کرے گا۔ آپ نے تو کر لیا کہ میں 4 کر سکتا ہوں، لڑکی والوں کا بھی اپنی ایک رائے ہوگی، اور یہ اس رائے میں بالکل حق بجانب ہیں، سمجھ میں ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ یار یہ 2 کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، کتنی آمدن ہے بھائی، آپ گھر کہاں دو گے، آپ میں پہلی کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، تو یہ ان کا حق ہے۔ تو وہ تمام چیزوں سے گزر کے جب آپ پاس ہوگے تو وہ دیں گے، ورنہ وہ نہیں دیں گے، میری سفارش سے بھی نہیں دیں گے، اور دینا بھی نہیں چاہیے ان کو، سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ اپنے لیے، تو آپ ٹرائی کرتے رہیں تو آپ کو ٹرائی کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور بائی چانس اس میں ہو سکتا ہے کوئی بیگم بھی مل جائے آپ کو، نہیں ملے تو ثواب کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ایسے ہی چلے گا، اور چند لوگ جب کریں گے نا تو ایسا ایسا ماحول بننا شروع۔ ابھی لڑکی والے سے بعض دفعہ اچھا بندہ بھی مل رہا ہوتا ہے، ان کو اسٹیبل بھی ہوتا ہے، الگ بھی گھر لے کے دے رہا ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، تو جب جو 4 لوگ بھی اس میں کامیاب ہوں گے اور بھی لوگ، تو پھر وہ ڈرنا چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے نہیں یار یہ ٹھیک ہے۔ جیسے سعودی عرب میں تو ایسا جو نہیں کر رہا اس سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، خیریت ہے، ایک ہی کو لے کے 10 سال سے گھوم رہے ہو وجہ، لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے۔ تو جب کام کریں گے تو کلچر آہستہ آہستہ، شروع میں لوگوں کو مشکلات ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ آدھی، تو آپ کوشش جاری رکھیں اپنے ذمہ داری پہ، اپنے خرچے پہ۔ باقی سسرال والوں کا ذہن کوئی نہیں بنا سکتا بھائی، سسرال والوں کو کون ذہن، وہ کہیں گے ہاں آپ کو ہم سوکن کی اجازت دے رہے ہیں، वो क्यों देंगे इजाजत, तो वो नहीं देंगे इजाजत। अगर शोर गुस्से की हालत नहीं हो गया था मेरे भाई मसला, अगर कोई भी माँ अपने बेटे की शादी के बाद अपने बेटे और बहू पर काला अमल करवाना करवाए रिश्ता खत्म करने के लिए, तो ऐसी माँ के लिए शरीयत में क्या हुक्म है? अम्मा अम्मा ही होती है, अम्मा से मोहब्बत से पेश आओ। अगर बेगम पे जुल्म हो रहा है तो बेगम को अम्मा से अलग रख लो। समझते हो कि नहीं समझते? बेगम को अलग रखो, खुद अम्मा की खिदमत आके कर दिया करो। बेगम को फिर ऐसी सख्त मजबूरी में अम्मा के साथ ना रखो। नफल रोजा तोड़ दिया तो कजा करनी होगी, जी हां, क्योंकि कुरान में आता है ला तुबतिलु अमालकुम, अपने अमल को जाया मत करो। जब रखा ही नहीं था तो फिर अमल था ही नहीं, रख के तोड़ दिया तो इसका मतलब अमल को क्या कर दिया? जाया। तो इसी हदीस, इसी आयत से इमाम हनीफा ने इस्तदलाल किया है कि नफिल आप पर लाजिम नहीं है, शुरू कर दे तो पूरा करना लाजिम। दीगर अइमा के नजदीक नफिल नमाज तोड़ दी वाजिब नहीं है, नफिल रोजा तोड़ दिया आप पर कजा वाजिब नहीं है। इमाम हनीफा कहते हैं नहीं, रखना जरूरी नहीं था, जब कर लिया तो उसकी तकमील क्या है? क्योंकि अमल को इस आयत से पता चलता है बचाना लाजिम है। समझते? फर्ज नमाज के बाद सुन्नतों की जगह से हटकर दूसरी जगह पढ़नी चाहिए, बेहतर है दूसरी जगह पढ़ ले। नमाज में जो होंठ हिलाकर तस्बीहात और तिलावत वगैरह ना करें, इसके बारे में कहूंगा नमाज ही नहीं होगी। बाज़ लोग चुप खड़े होते हैं नमाज में, इतना सभी होंठ नहीं हिलता उनका, हालांकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो होंठ हिलाए बगैर उनका तलफ्फुज अदा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा है ऐसे चुप खड़े हुए होंगे, अबे भाई कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं ना जिनमें होंठ हिलेगा, तो उनको तंबीह कर देनी चाहिए। अच्छा मेरे भाई, सर ढांप कर रखना सुन्नत है? तो लोग बोलते हैं कि इस जमाने में तो ऐसी टोपियां होती थी, होती ही नहीं थी, तो ये सुन्नत कैसे हुआ? सर ढांप के रखना सुन्नत है, किसी भी चीज से ढांपो बेहतर है, सर ढांप के रखें आप। नहीं, दिल में नहीं होती। इमाम जाफर कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हनीफा के भी उस्ताद हैं। जी बिल्कुल, इमाम जाफर सादिक बहुत बड़े मुहद्दिस फकीह थे, अहले बैत में से थे, इमाम अबू हनीफा के उस्तादों में से थे, काबिल एहतराम है। समझते हो? तो उनकी जात और शख्सियत के बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। उर्स में क्या होता है? उर्स की भी दो किस्में होती हैं, उर्स की कोई किस्म नहीं होती, उर्स हराम है, नाजायज है, बिदत है। नबी के दौर में बताओ किसी का उर्स हुआ हो, या नबी के दुनिया से जाने के बाद सहाबा में किसी की खबर पर उर्स हुआ, तो ये जायज नहीं, हराम है। कोई भी स्कॉलर्स की तो दो किस्में मैंने बताई, उर्स की कोई एक ही किस्म है, बिदत। उर्स में क्या होता है? जिससे फजर की आंख ना खुल पाती हो तो वो पूरी रात जागकर गुजारे ताकि फजर कजा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। फजर में अगर आंख नहीं खुलती तो भी शरीयत में आपको रात को सोने की इजाजत है, अलबत्ता आंख खोलने का पूरा इंतजाम करके सोए। इतना शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि आप रात सोए ही नहीं, तो पागल हो जाएंगे थोड़े दिनों में। एक सहाबी का ऐसा ही वाकया हदीस में आता है, वो बकरियां चरा के रात को आया करते थे, जब सोते थे तो उस जमाने में अलार्म वाली घड़ियां नहीं थी, तो वो उनकी आंख नहीं खुलती थी, तो फिर नबी ने फरमाया जैसे ही आंख खुले वैसे नमाज पढ़ लो। लेकिन ये उस दौर की बात है जब आंख खुलने का कोई इंतजाम, गांव देहातों में थे, पहाड़ों में सो जाया करते थे, तो आंख खुलने का जब इंतजाम है तो क्योंकि ये तो इख्तियार में ही नहीं है ना, तो शरीयत ने इसका मुकल्लफ नहीं बनाया कि आप सोए नहीं। अल्लाह मियां ने कहा है कि सोए और उठने का इंतजाम करके सोए, फिर भी आंख ना खुले तो वो माफ है। इंतजाम क्या है? बेगम को बता दें, बेगम ऐसे उठाएगी कि आपके बाप भी उठेगा इंशाल्लाह, सही है ना। दूसरा तरीका यह है कि अलार्म दूर रख के सोएं। बाज लोग सोते सोते अलार्म को धाड़ करके मारते हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अलार्म दूर रखें, तेज अलार्म हो ताकि उठ के जाके उसको बंद करें, तो तेज अलार्म हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा भाई, जुम्मे के दिन असर के बाद 10 मरतबा जो दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत है, इस हदीस को आप ज़ईफ कहते हैं लेकिन मस्जिद में, लेकिन ज़ईफ हदीस है, लेकिन वैसे जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ना सही हदीस से उसकी फजीलत साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। इसलिए असर के बाद या कोई भी टाइम पे, असर में जरा क्योंकि जुम्मे से पहले तैयारी का टाइम होता है, फिर जुम्मे के बाद लोग आराम करते हैं, तो असर के बाद इसलिए लोग पढ़ रहे होते हैं, नहीं तो जुम्मे की नमाज से पहले भी आगे पढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, किसी को बाइक पर लिफ्ट देना कैसा है? क्योंकि डर भी होता है कि हमें लूट ना ले, और फिर ऐसे तो मदद भी नहीं कर सकते। अगर बार बार बंदे को लिफ्ट मिल जाए तो इसको इसकी आदत भी पड़ सकती है। देखो कराची के हालात ऐसे हैं कि जब तक यकीन ना हो ना बंदा ठीक है, उस वक्त लिफ्ट देने के तकल्लुफ की कोशिश मत करो। पहले जल्बे दफे मजर्रत है, अपनी जान की और माल की हिफाजत है, उसके बाद। और वैसे भी ये कराची है ना, कुल बसें चल रही हैं, रक्शे चल रहे हैं, चिंचियां चल रही हैं, तो क्या जरूरत है? आप कह सकते हो सकता है वो मजबूर हो, तो हो सकता है डाकू भी तो हो ना। ये भी तो हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है इसमें। और फिर बाद लोग भिखारी बन जाते हैं, पैसे होते हैं जेब में, रोजाना वहीं घुन्ना बन के खड़ा हुआ होगा आके कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे। तो ऐसे नालायकों की तो भिखारीपन में इजाफा कर रहे हो आप। गैरतमंद आदमी होता है वो कहता है यार मैं क्यों किसी से लिफ्ट मांगू, मैं जाऊं अपने बस में सफर करूं मैं। जो बच्चे हिफ्स कर रहे होते हैं तो हिफ्स करते वक्त वो तजवीद की गलतियां होती हैं, माफ होती हैं। जी माफ होती हैं भाई। अच्छा आखिरी सवाल, ये हो गया। महज मोबाइल पर जो शख्स मोबाइल पर बदनजरी करता है तो मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कैसे करे, जबकि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी और जॉब के मुतालिक भी काम मुंसलिक होते हैं। तो मोबाइल न छोड़े जब मजबूरी है तो फिर बस अपने बदनजरी पे जो है ना सजा मुतय्यन करे, जब बदनजरी करूंगा इतने पैसे सदका करूंगा या इतने रोजे रखूंगा। रोजे से ज्यादा हो जाए अभी इतना सजा मुश्किल हो जाती है तो फिर करता ही नहीं आदमी, पैसे कुछ मुतय्यन कर लें। जब कोई बदनजरी की तो इतने पैसे सदका, जैसे जैसे बदनजरी कम हो जाए ना, जब 100 दफा करते थे तो 1000 रुपए जा रहे थे, एक मिसाल दे रहा हूं, तो थोड़ी सी कम होगी, जब से थोड़ी सी कम हुई तो रेट क्या कर दें, बढ़ा दें। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अब ये चीजें इस जमाने में इनसे बिल्कुल इज्तनाब करना ये मुमकिन नहीं रहा है। अच्छा मेरे बॉय।